أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كيسے آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس وقت میں صحت میں برکت دے اور آپ کو مجھے یہاں آنے کا بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق دے تلاوت سے شروع کریں گے 21 پارے کے آغاز سے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون
جزاك الله خير نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 21ویں پارے کا آغاز کریں گے. ایک نئی سیڑھی، ایک نیا راستہ، ہمارے آپ کے جنت میں جانے کے یہ مائل سٹون بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہر پارے کو ہمارے حق میں حجت بنا دے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے، اور اس سارے کے دوران ہم سے جو کمی بیشی ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے. بہت ہی خوبصورت پارا ہے. پچھلے پارے کی چند چیزوں کو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو تھوڑی سی اس پارے کو سمجھنے کی زمین ہموار ہو سکتی ہے. 20ویں پارے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورۃ نمل کا کچھ حصہ پڑھا، اور اسی طرح سورۃ عنکبوت اور سورۃ قصص. جو چیز یاد رہ گئی اور اسٹوڈنٹس کی سلائڈس کی روشنی میں اس کو دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی نیکی لے کر آئے گا اس کی قدر کی جائے گی، اور قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے وہ امن میں ہوگا. تو آپ کے میرے لیے ایک بات جو یاد رکھنے کی رہ گئی، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم گھبراہٹ میں نہ ہوں، تو آج جتنی نیکیاں کر سکیں کر لیجئے. اس کی رغبت اپنے بچوں کو بھی دلایا کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. بچے جس چیز کے پیچھے آپ کو بھاگتا دیکھتے ہیں نا، وہ بھی اسی کے پیچھے بھاگیں گے. ماما آپ روز کیوں جاتی ہیں؟ بیٹا میں نیکیاں لینے جا رہی ہوں. ماما نیکیوں سے کیا کریں گے؟ بیٹا نیکیوں سے جنت کے کھانے خریدیں گے. اچھا، جنت میں کھانے خریدنے پڑتے ہیں؟ جی بیٹا، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ کہ اس کے لیے دنیا سے ہی آرڈر دینا پڑتا ہے. بچے آج کل ٹیک اوے کے کانسیپٹ کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. اگر آپ بھی ان کو اسی کانسیپٹ میں لے کر بتائیے کہ دیکھو، اگر آپ گھر سے کسی چیز کو آرڈر کر دو تو وہاں جانے پہ انتظار نہیں کرنا پڑتا، اور کچھ جگہیں تو ایسی ہی ہوتی ہیں کہ جس پہ فوراً آن لائن سے ہی کرنا پڑتا ہے. تو ہم اس دنیا میں آخرت کے لیے آرڈر کرنے بیٹھے ہیں. دنیا کی کرنسی مال ہے، روپے، پیسے، ڈالرز، پاؤنڈ، ہر ملک کا ایک اپنا حساب ہوتا ہے. لیکن وہاں کیا ہوگا؟ وہاں کی کرنسی نیکی ہے. اور بچوں کو بھی رغبت بھی دلائیں. کسی نے آج ایک بڑی اچھی شیئرنگ کی جس کے اندر یہی تھا کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بچے کو رغبت دلائی جائیں. مثلاً اگر آپ اپنی پلیٹ صاف کریں گے تو آپ کو 100 نیکیاں ملیں گی. اگر آپ فلور سے، زمین سے ٹیشو کو اٹھا کر بن میں پھینک دیں گے تو 20 نیکیاں. اس طرح بچوں سے حساب کروایا کریں. دیکھیے، اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے اس مادہ پرستانہ سوچ سے نکل آئیں جس کا تذکرہ پچھلے پارے میں قارون کی زبان سے سنا ہے، تو پھر ان کے ذہن میں جمع تفریق نیکیوں، گناہوں، گڈ ڈیڈز، بیڈ ڈیڈز اس کی رکھیے. ادروائز وہ پھر دوسری ہی چیزوں میں جمع تفریق کرتے رہیں گے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا یہ آپ پر میں خود جانتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دعاؤں کی قبولیت صرف اللہ کا حق ہے، دعا صرف اللہ کا حق ہے. انشاءاللہ آپ کو جلدی ایک اچھی خبر ملے گی کہ آپ کے لیے اس دورہ قرآن کے اینڈ پہ ہم ایک 3 روزہ شارٹ کورس کریں گے تاکہ آپ کے آخری چند دن بھی اچھے گزریں. کرنا چاہتے؟ کس کس کا دل ہے؟ چلیے، میں ویسے ان کے اکثر پلانس پہلے ہی بتا دیتی ہوں، تو یہ کوئی آفیشیل بات نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ایک آدھ دن میں آپ سب کو ملے گا کہ ہم ان 3 دنوں کا بھرپور استعمال کیسے کریں گے. اور ابھی سے ہی مجھے سوچ کے خوشی ہو رہی ہے کہ رمضان کی جاتی ہوئی گھڑیوں میں ہم کیسے اپنے رب کو پکاریں گے، اور اپنے فوت شدگان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں گے، اور اسی طرح ہم اپنے نفس کے اوپر پاؤں کیسے رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے دے. پھر اسی طرح ہم نے یہ بھی سیکھا کہ قرآن ہی ہدایت کی کتاب ہے، اور حضرت موسیٰ کی خوبصورت دعا کس کو یاد رہی بعد میں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. میں تو جب یہ دعا مانگوں مجھے لگتا ہے نہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ میرے پاؤں میں جوتی ہے، میرے سر پہ بھی کچھ نہیں ہے، اور میں ایک صحرا میں کھڑی ہوں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا رڑا میدان، کسی کا سہارا نہیں ہے، سیل فون بھی گم گیا. کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں نا، اس وقت اس ذات کو پکاریے جس کے لیے کسی سگنل کی، کسی سم کی، کسی رابطے کی ضرورت نہیں. آپ کا فون بند ہو جائے، آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کہاں چلے گئے. بند کر دیجئے ان فونز کو اور وہاں چلے جائیں جہاں جانا ہے. اس مالک کے ساتھ اپنے جوڑیں. جب تک دنیا کے سہارے چھوٹتے نہیں ہیں, رب سے تعلق جڑتا بھی نہیں ہے, تو اس کو اپنی جان بنا لیجئے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, کہ اللہ تو جو بھی بھلائی دے میں اس کے لیے تیری محتاج ہوں. پھر اسی طرح ہم نے سیکھا تھا کہ قرآن ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے, اور ایک اور دعا بھی سیکھی تھی, حضرت موسیٰ ہی کی زبانی دعا, وہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے, اور جس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا, بس آپ مجھے بخش دیں, اور بس پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا. کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بخشنے کے بہانے چاہتا ہے. ہماری تھوڑی سی توجہ تو ہو. پھر اسی طرح ہم نے سیکھا تھا کہ جو دنیا کی چیزیں ہیں یہ تھوڑی ہیں, اس کی زینت ختم ہو جائے گی, ہم سب کی زینت ختم ہو جائے گی, ہم سب کی طاقت ختم ہو جائے گی, ہم سب کا بھاگ بھاگ کے دوڑ دوڑ کے آنا ختم ہو جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ ہم بستر سے واش روم میں جانے تک کے لیے سوچ میں پڑے ہوں گے. اٹھ کر جوتا پہن کر سرک سرک کر پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے واش روم میں جانے کے لیے بھی ہمیں شاید کسی کی ضرورت پڑے گی. اگر اللہ نے زندگی دے دی نا تو اینڈ یہی ہے, 70, 80, 90 کتنا جئیں گے, اور پھر بعض دفعہ تو کسی کو آپ کی مدد بھی کرنی پڑے گی. کتنا بولتے ہیں نان سٹاپ. ایک وقت آئے گا صرف پانی مانگنے کے لیے, دودھ کا گھونٹ مانگنے کے لیے سارے جسم کی طاقت جمع کرنی پڑے گی. آج کتنی اچھی لگتی ہیں رونقیں اور محفلیں مجلسیں, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا گھبراہٹ ہوگی, لے جاؤ بچوں کو, لے جاؤ گھروں میں, جاؤ جاؤ مجھے تنہا رہنے دو. ایک وقت آتا ہے کہ انسان دنیا میں سے اس طریقے سے بے نیاز ہو جاتا ہے کہ بچے پوتے نواسے بھی برے لگتے ہیں, اور یہ سب میں نے دیکھا ہے جس کو میں بول رہی ہوں. اگر ہماری نانیوں کے ساتھ ایسا ہوا تو کیا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا؟ دادی نانی ساس ماں, اگر ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ چلتے ہوئے وہ گھٹنے کو ٹیکیں, تو کیا میں آپ ٹیڑھا نہیں چلیں گے؟ ایک دن آئے گا, یہ بھی تب ہوگا جب زندگی رہے گی. یہ کسی کو نہیں پتا کہ اتنی بھی عمر ملنی ہے کہ نہیں, تو اس جوانی پہ مان نہ کریں. اور پھر ہم نے سیکھا کہ اس سے برا کوئی نہیں ہے جو خواہشوں کی پیروی کرتا ہے بغیر علم کے. اللہ آپ کو مجھے اس سے بچا کے رکھے. آج اس بارے میں ہم بہت ہی خوبصورت چیزیں پڑھنے والے ہیں. 21واں پارہ ہے, اس کا ٹاپک لکھیے شوہر اور بیوی کا رشتہ. پیچھے مختلف طریقے سے بات تو ہوئی, لیکن اس بارے میں سورت روم کی ایک آیت سے پتہ چلے گا کہ آج خاص طور پہ جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ کیا ہے, شوہر بیوی کا رشتہ, سکون کا رشتہ. ہر انسان کی خواہش ہے, اس کا حق ہے کہ اس کو سکون ملے. سکون کے لیے تو آج دنیا نے کیا کچھ نہیں کر لیا, ٹرینکلائزرز تک کھانے شروع کر دیے جو زہر کا دوسرا نام ہے, نشاور گولیاں, نیند آور گولیاں, شراب کے گھونٹ بھرے کہ جس کا ایک گھونٹ پاس آ جائے تو بندے کو ابکائیاں آئیں, گانوں میں خود کو ڈبو دیا کہ چلو سکون تو ملے لیکن نہیں ملا, گرل فرینڈ کے پاس بھی گئے لیکن اللہ نے آج قرآن میں آپ کو بتانا ہے کہ سکون ہے تو بیوی کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ شوہروں کو بیویوں سے اور بیویوں کو شوہروں سے سکون لینے والا بنا دے, اور اللہ ہمارے ان جوڑوں کو ہمارے لیے باعث سکون بھی بنا دے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کرنا ہے, وہ ایک ایسا خوبصورت رشتہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ دنیا میں انسان کو بھیجنے کے بعد سب سے پہلا رشتہ جو بنا وہ ماں بیٹے کا نہیں تھا. ہم تو یہی سوچتے ہیں نا کہ دنیا میں بچہ آتا ہے تو ماں سے رشتہ جڑتا ہے, یہ تو اب ہو رہا ہے. وہ بھائی بہن کا رشتہ نہیں تھا جس پہ کل باتیں کی, وہ رشتہ تھا شوہر بیوی کا. اسی سے اس رشتے کی خوبصورتی کو اور اصل کو سمجھ جائیں تو یقین کریں اب مزید گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو خوبصورتیوں کے ساتھ پرسکون گھر بنا دیں. ہوم سویٹ ہوم, میرا گھر میری جنت, آج ہم اس پہ باتیں کریں گے اور دعا بھی کرتے جائیں گے کہ اللہ سب گھروں کو جنت نما گھر بنا دے. چلیے اس بارے میں جو چند چیزیں ہم دیکھیں گے, قرآن سمجھ کر پڑھنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے, غیر مسلموں کو بھی قرآن کی دعوت دینی ہے. صرف دکھوں اور غموں میں نہیں, خوشیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے. بولیے, کائنات کا ہر ذرہ دعوت فکر دیتا ہے, اس لیے غور و فکر کرنا ہے, اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اپنے دلوں میں جھانکنا ہے. کیا کہ میں کہاں کھڑی ہوں, میرا کیا مقام ہے, رب کی نظر میں میرا کیا مقام ہے, فرشتوں میں میرا تذکرہ کیسا ہوگا, اس طرح سے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. پھر اسی طرح دین کو ٹکڑوں میں نہیں بانٹنا, گروہ بندی سے بچنا ہے. قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کے حق دینے ہیں، زمین پر فساد نہیں پھیلانا، ہر چیز پہ آمین کہیے، امن قائم کرنا ہے، اسی طرح ناامیدی کے اندھیروں میں سے امید کے اجالے نکالنے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، لغو باتوں اور موسیقی سے دور رہنا ہے، اپنے بچوں اور گھر والوں کو شرک سے بچنے کی دعوت دینی ہے، قیامت کے دن اچھے اخلاق کام آئیں گے، با اخلاق بننا ہے، اللہ نے ہر انسان کو خوبصورت بنایا ہے، اپنے آپ کو باتیں نہیں کرنی، یعنی اپنے آپ کو برا بھلا کہنا بھی ایک ناشکری کا انداز ہے، اور ایمانداری یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو قرآن کے تابع کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس بات کو آسان کر دے اور ہم سب اپنی زندگی کو اس خوبصورت طریقے سے گزار سکیں۔ شروع کریں گے، اس بارے میں بہت ساری صورتیں ہیں سبحان اللہ، اور ایک سے ایک بڑھ کے ایک سے ایک خوبصورت صورت ہے، یہ بھی نوٹ کیجئے گا۔ آپ دیکھیے کہ ایک صورت کا ایک مزاج ہوتا ہے، ابھی ہم اس کو سمجھتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں، اور اگر اگلی صورت آ جائے تو پھر اس کے لیے اپنے ذہن کو تیار کرنا پڑتا ہے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وقت میں بہترین طریقے سے برکت ڈال دے اور ہم اس میں اپنے لیے خیر کے معاملے کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا فہم اتنا کھول دے کہ بس ہم ایک چیز کو دیکھیں اور اس میں سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مراد ہے وہی ہمارے ذہن میں آ جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اتل ما اوحی من الکتاب وقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی، تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف نازل کی گئی۔ قرآن کی تلاوت کا حکم ہے، اس لیے کہ قرآن کا تو مزاج ہی سمجھ کے پڑھنے والا ہے، دوسرے کی زبان سے سن کر بات زیادہ سمجھ آتی ہے۔ ہم جتنا مرضی گھر بیٹھ کر اس وقت قرآن پڑھ لیں، اونگیں گے، نیند آئے گی، ہم ادھر جھولیں گے، ادھر جھومیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم کہیں گے میں فوکس نہیں کر رہی، ہائے آج چار پارے پڑھنے تھے، دو رہ گئے، ہائے کیا کروں۔ اور اس وقت جہاں ہم ایک پارا پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ ہلتے بھی نہیں، کیوں؟ سننے کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو لکھ لیجئے کہ یہ کتاب نبی کو لکھ کر نہیں ملی تھی، تورات تختیوں پہ لکھی بھی ملی تھی، سبز رنگ کی زمرد کی تختیاں تھیں، یہ الگ بات ہے کہ آتے ہی ٹوٹ گئیں اللہ کے حکم سے، لیکن کیا ہوا، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے ایک ایسی کتاب بنا دیا کہ یہ کتاب آپ کے میرے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بول کے دی گئی تھی، علی قلبی کا، سورۃ بقرہ میں ہم پیچھے پڑھ چکے پہلے پارے کے اینڈ پہ، تو کیا پتہ چلا کہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ سنیں۔ پڑھنے کا اپنا مزہ ہے، لیکن وہ کب مزہ آتا ہے؟ جب اچھا پڑھے، توڑ توڑ کے لفظوں کو، جملوں کو بدل بدل کے پڑھیں گے تو وہ مزہ نہیں آئے گا جو کہ آنے کا موقع ہوتا ہے۔ تو کیا فرمایا نبی کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر کتنا عمل کیا، جو ہی کوئی حکم آتا تھا آپ اس کو فوراً پڑھ کر سناتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے ہر صحابی اس قرآن کا حافظ تھا۔ دعا کیجئے اللہ ہمارے سینوں میں بھی اس کو حفظ کروا دے، کچھ نہ کچھ حصہ اس قرآن کا اپنے سینوں میں ڈال لیں تاکہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ ہمارے سینوں کو نہ چھو سکے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو مجھے بہترین طریقے سے غور و فکر کے قابل کرنا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کو ایک چیز کی سمجھ ہی نہیں آتی تو آپ اس کو پڑھیں گے کیسے، غور کیسے کریں گے، اور آپ اس کے اوپر پھر عمل کیسے کریں گے، اور اس کا نقصان کیا ہوگا آپ سب جانتے ہیں۔ ہم جتنی مرضی بڑی بڑی باتیں کر لیں لیکن وہ باتیں صرف باتیں ہی رہ جائیں گی، وہ باتیں صرف میری آپ کی من پسند چیزیں تو ہوں گی لیکن وہ ہدایت کی کتاب نہیں ہوگی۔ پھر فرمائے اس کتاب کی، اور آپ کو مجھے بھی اگر اللہ موقع دے تو کسی نہ کسی کو پڑھ کر سنائیں۔ بتائیے، شروع میں اس لیے پڑھ کر سنائیے تاکہ آپ کی اصلاح ہو جائے۔ اپنے اپنے قرآن کو ٹھیک کرتے ہیں، کسی بھی ایسے شخص کو جس پہ اعتبار ہو اور جس کو واقعی عربک ایکسنٹ کے ساتھ قرآن سمجھ آتا ہو یا جس کا مخارج اچھے ہوں، اس کے ساتھ ایک دفعہ ضرور پڑھیے، کیونکہ یہ قرآن ایک اتنی پیاری دولت ہے کہ جس کے صرف خالی پڑھنے نے بھی قوموں کے نصیب کو چمکا دیا تھا، اور اتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ میں سے حافظ قرآن پیدا کیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا ظالم بادشاہ بھی آیا کہ جس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ سارے قرآن، سارے مصحف جلا دو، کیا کرتے، ان کو تو ماننا ہی تھا نا بات، مان لی. ایک دن گلیوں میں سے گزرتے ہوئے بادشاہ کو پھر قرآن پڑھنے کی آواز آ گئی. کہنے لگا، تم نے مجھ سے دھوکہ کیا، تم تو کہتے ہو ہم نے سارے ہی نسخے جلا دیے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، آپ کتابوں میں لکھے ہوئے تو جلوا دیں گے، اس امت کے تو سینوں میں قرآن ہے، آپ اس کو کہاں جلوائیں گے؟ اور پچھلی قوموں میں، پچھلی کتابوں میں قرآن کی یہ خوبی کا ذکر بڑا عام تھا کہ کیسے یہ قرآن حافظوں کے سینوں میں آئے گا. آج آپ 7-8 سال کے بچے کو جب فرفر قرآن پڑھتا دیکھتے ہیں، کیا رشک نہیں آتا؟ دنیا کی واخت کتاب جو ایک ایک لفظ زبر زیر کے ساتھ محفوظ ہو جائے، تو اتلو ما اوہی الیک من الکتاب، اے نبی تلاوت کیجیے اس کتاب کی جو آپ کی طرح وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی. اور تلا یتلو تلون کہتے ہیں پیچھے لگنا، تلاوت وہ ہوتی ہے جس میں معنی کے پیچھے آپ لگ جائیں، جس میں حقیقت میں آپ کی توجہ اس کے معنوں پہ بھی ہوں. ہمارے ہاں سادہ پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں، عربی زبان میں کچھ اور بات ہے. اور اس پورا جو حصہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ٹاپک ہے، ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہو گئیں، کیسے ہم اپنی نمازوں کو زندہ کریں. 45 سے 51 ہے. پھر فرمایا، اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے خبردار ہے. اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے پر جو عمدہ ہو، مگر ان کے ساتھ جو ان میں سے ظالم ہیں. اور صاف اعلان کر دو، کس بات کا اعلان کر دو؟ کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی، اور ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہم سب اسی کے حکم بردار ہیں. یعنی تبلیغ کرو تو کامن گراؤنڈ پہ بات کرو، اختلافات کو ہوا نہ دو، فرقے بازی کو نہ کرو، بلکہ جو مشترک باتیں ہیں، جو دو ہر ایک کے بیچ میں ہیں، اس کے اوپر پہلے بات کرو. تبلیغ کا خوبصورت نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو تبلیغ کی حکمتیں سجھا دے. اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی، پس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان مشرکین میں سے بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں. اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے، نہ کسی کتاب کو آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے کہ یہ باطل پرست لوگ شک اور شبہ میں پڑھتے، بلکہ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں، اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں. ہماری آیتوں کا منکر سوائے ظالموں کے اور کوئی نہیں. انہوں نے کہا، اس پر کچھ نشانیاں یعنی معجزات اس کے رب کی طرف سے کیوں نہ اتارے گئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ کے پاس ہیں، میں تو صرف کھلم کھلا آگاہ کر دینے والا ہوں. کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے، اس میں رحمت بھی ہے نصیحت بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. تو کیا سیکھا؟ نماز، نماز، نماز. قرآن پہ تو تھوڑی سی بات کر لی، اس کو سیکھنا بھی اور پڑھنا بھی ہے، لیکن جو اس میں سب سے خوبصورت بات ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، آج اپنی نمازوں کے پیچھے لگ جائیے. کیا میری نماز حقیقت میں وہ نماز ہے کہ جس کے اوپر اللہ کے یہ وعدے ہیں؟ دیکھیے، اللہ نے بہت بڑی خبر دی کہ نماز بے حیائی سے روکے گی، لیکن کیا آج ہماری نمازیں ہمیں بے حیائی اور منکر سے روکتی ہیں؟ آج تو ہماری زندگی دو دھاری ہے، نمازیں بھی اللہ کے حکم سے پڑھ لیتے ہیں پوری، لیکن منکر اور بے حیائی بھی نہیں چھٹتی. وجہ یہ ہے کہ نمازیں مردہ ہیں. دیکھیے، مردہ تو کسی کو نہیں روکتا نا، وہ چیز جو آپ کو کسی چیز کے قابل نہ کرے اس کا کیا فائدہ؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ ان سے پوچھیں نا کیا پڑھا، تو کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی صورت پڑی، وہی کل ولا. اگر تو واقعی کل ولا ہی پڑھ رہے ہیں نا، تو پھر تو بہت بات ہے، پھر تو یاد رہے گا کہ ہر رکعت میں کیا پڑھا تھا. ادروائز سلام پھیرنے سے آدھے گھنٹے کے بعد نہیں یاد ہوتا، اس لیے کہ نماز میں اللہ یاد نہیں آتا. پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں حضرت موسیٰ کو کیا کہا گیا تھا، قیم الصلاۃ لذکری. تو یاد رکھیے کہ نماز ذریعہ ذکر ہے، نماز مقصد نہیں ہے. بڑے غور سے سنیے گا یہ جملے، نماز مقصد نہیں ہے، مقصد تو یہ ہے کہ نماز میں اللہ یاد آ جائے. نماز از امین. آپ نے کبھی بڑے لوگوں کو، پہلے لوگوں کو یہ کہتے سنا، گرا لگا دو کپڑے میں، گرا دیکھ کے یاد آ جائے گا کہ کچھ کرنا تھا. ہے کسی کو یاد یہ بات؟ ہماری نانی گرا لگاتی تھی دوپٹے کے پیچھے، پھر یاد، نانی یہ کیا کہتی، وہ پھر اس کو دیکھوں گی تو یاد آ جائے گا کچھ کرنا تھا. نانی امی کے پاس ریمائنڈنگ بک نہیں تھی نا، اور ان کے پاس آئی فون نہیں تھا نا کہ جس میں سے آپ ریمائنڈرز لگائیں اور الارم لگائیں. لیکن دیکھیے بڑے لوگوں نے کام کیے نا, وہ جو گرا تھی نا یہ نماز ہے. ہر نماز آپ کی میری اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اللہ کو یاد کر لو. روح والی نماز برائی سے روکے گی. دیکھیں نا زندہ انسان ہے, کسی کو اچھا برا کام کرتا دیکھے گا, روکے گا, ٹوکے گا. لیکن مردے کے پاس بیٹھ کر کوئی جو مرضی کر لے مردہ تو نہیں روکتا. تو نماز کو صحیح پڑھنا ہے, طریقہ بھی ٹھیک ہو, خشوع بھی ہو, وقت پہ بھی پڑھنا ہے. اور نماز کب خوبصورت ہوگی؟ جب جو اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ سمجھ آ رہا ہو, جب نماز کا ترجمہ سمجھ آ رہا ہو. اور یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتارا تھا قرآن کی صورت میں. تو نماز اور قرآن ساتھ ساتھ ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ قرآن کو صفحوں میں سے نہیں پڑھتے بلکہ وہ اپنے دل کی دھڑکنوں میں اس کو لکھا ہوا پاتے ہیں. اللہ ہمارے سینوں میں قرآن ایسے ڈال دے. فنعم اجر العاملون. آپ دیکھیے کہ نماز کہہ لیجئے کہ ایک شارٹ بریک ہے. ماں کو بچے پہ بہت پیار آتا ہے نا, وہ دیکھ رہی صبح سے پڑھ رہا ہے, کہتی ہے چلو چھوڑ کھانا کھا, چلو اٹھو منہ دھو لو, چلو اٹھو جاؤ شابش, تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤ. ہم دنیا کے کاموں میں بھاگے 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 دوڑے, ہائے ہائے ہائے, ہاں کانپ رہے ہوتے ہیں اور مل جائے اور مل جائے. اللہ کہتا اٹھو نماز پڑھو, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح. کامیاب ہونا چاہتے ہیں امتحان میں, اٹھو نماز پڑھو. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب رمضان میں بھی نمازیں پڑھیں, ہائے روزے رکھے بچے نماز رمضان میں. کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ روزے کی وجہ سے بچہ پڑھ نہیں پاتا تو کیا روزے چھوڑ دے, پیپرز دینے ہیں. صحابہ نے تو جنگیں لڑی تھی, بدر کی فتح اور باقی معاملے آپ سن چکے ہیں. تو یاد رکھیے گا نماز میں طاقت ہے, روزے میں طاقت ہے, انرجی ملتی ہے. جتنا زیادہ آپ اور میں اس کے اوپر غور کریں گے ہماری زندگی خوبصورت ہوگی. ابو العالیہ کا ایک قول ہے, کہتے ہیں کہ نماز اصل میں تین چیزوں کا نام ہے. ذرا سے اس کے اوپر اپنی نمازوں کو پرکھتے ہیں. یہ نہ ہو تو نماز نماز نہیں. تفسیر ابن کثیر میں آپ یہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ تین چیزیں کیا, آئیے ذرا اپنے محاسبے کی نیت سے سنتے ہیں. نمبر ایک, اخلاص اور خلوص, صرف اور صرف اور صرف اللہ کے لیے. کوئی دکھاوا نہیں, کوئی ریا نہیں, کوئی کسی کا ڈر نہیں, کوئی کسی پہ دھونس نہیں ڈالنی نمازوں کی. اور اخلاص سے کیا ہوگا, کہتے ہیں کہ اخلاص سے انسان نیک ہو جاتا ہے. دوسری چیز نماز میں ہونی چاہیے, خوف الہی. کیوں؟ خوف الہی سے انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے. یعنی اللہ کا خوف سب سے بڑا موٹیویٹر ہے گناہوں کو چھوڑنے کا. اور تیسری چیز کہتے ہیں کہ نماز میں ذکر الہی ہونا چاہیے, کیونکہ ذکر الہی قرآن مراد ہے اسے. یعنی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے, اسے برائی اور بھلائی کا فرق بتاتا ہے. چلیے پوچھئے نماز میں اخلاص ہے, اللہ کے خوف سے آنکھیں بہہ جاتی ہیں, کثرت سے پڑھتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی شخص کا تذکرہ ہوا, کہا اللہ کے نبی یہ فلاں شخص ہے, دیکھیے نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی نہیں چھوڑتا. آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کی یہ برائی چھڑا دے گی. مسند احمد کی روایت ہے 447. تو کیا پتہ چلا, نمازیں برائیاں چھڑاتی ہیں. آج سے نیت کیجئے ہر نماز آپ کی زندگی میں برائی کو چھڑانے کا ذریعہ بن جائے. اور اگر نماز نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا, یاد رکھیے کہ بین الکفری و شرکی ترک الصلاۃ. نماز کے بیچ میں کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز. مسلمان نماز پڑھتا ہے, کافر نماز نہیں پڑھتا. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ آیت 46 میں اہل کتاب کو تبلیغ کرنے کی بات تھی. تو اس کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے کہ جو یہودی یا نصرانی دین کو سمجھتا ہو اس کو تو مہذب طریقے سے سمجھائیے, سلجھے ہوئے طریقے میں سمجھائیں, کیا پتہ اس کو سمجھ آئے. یعنی دلائل سے بات کیجئے کہ دیکھو کرسچینٹی میں یہ ہے, اسلام میں یہ ہے, آپ اس کو سمجھ لیجئے. جیسے ادو الا سبیلی ربی کا بل حکمتی. لیکن رہ گیا وہ شخص جس کو خود اپنے دین کا بھی نہیں پتہ, تو بس اس کے لیے تو کائنات سے اور ارد گرد سے کچھ حقائق جمع کیجئے اور اس کو اللہ کی طرف دعوت دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسی چیز دی گئی جس کے باعث لوگ اس پر ایمان لائے, اور مجھے ایسی چیز وحی کی گئی جو اللہ نے میری طرف نازل فرمائی. تو مجھے ذات الہی سے امید ہے کہ تمام نبیوں کے تابع داروں سے زیادہ میرے تابع دار ہوں گے. قیامت کے دن اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لینا. یہ بخاری کی روایت ہے 49:81. اور کیا سیکھا اس رکوع سے؟ اپنا محاسبہ کرنا سیکھا. آئیے ذرا سا محاسبہ کرتے ہیں چند چیزوں میں. کیا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ نماز ہی بے حیائی اور بری چیزوں سے روکتی ہے؟ کیا میں قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا کرتی ہوں؟ کیا میں حقیقت میں نماز قائم کرتی ہوں؟ دیکھیے یہ کہیں نہیں آیا کہ نماز پڑھو. یہ تو ہم اردو ترجمہ کرتے ہیں نا نماز پڑھو, عربی میں کہ قائم کرو. آگے جا کے انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آپ کو تھوڑا سا اس کا فرق بتاؤں گی. قائم کرو اپنے جسم پہ, اپنے شہر میں, اپنے ملک میں. نماز پڑھنے والے اور نماز نہ پڑھنے والے ایک جیسے نہیں ہوتے. مراد ہے کہ اس کا اثر تمہاری ذات پہ دکھے. پھر اسی طرح قرآن کو اللہ تعالیٰ حفاظ کے سینوں میں محفوظ کرتا ہے. کیا میں اس کی کوشش کرتی ہوں کہ مجھے قرآن کا کچھ حصہ یاد ہو جائے؟ قرآن پاک مومنین کے لیے رحمت اور نصیحت ہے. کیا میں اس سے رحمت اور نصیحت لینے کی کوشش کرتی ہوں؟ کیا میں نماز میں قرآن کی مختلف آیات پڑھتی ہوں یا ایک ہی آیت پڑھتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس بات کا جواب دینا لینا آسان کر دے. آگے چلتے ہیں, دوسرا رکوع ہے 52-63. ٹاپک لکھیے گا, ذہنی ہجرت کرنی ہے اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرے تیسرے پارے میں ہجرت کا ذکر آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل میں قرآن پڑھنے کے بعد اور دور قرآن پورا ہونے کے بعد سب سے بڑا پھر تقاضا یہی رہ جاتا ہے کہ اب چھوڑو نا اپنی من پسند چیزیں, چھوڑ کر اللہ کی پسند کی چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آئیے, پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کتنی خیر آتی ہے. آئیے پڑھتے ہیں. قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا, کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے. وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کو جاننے والا ہے. جو لوگ باطل کے ماننے والے اور اللہ سے کفر کرنے والے ہیں وہ زبردست نقصان اور گھاٹے میں ہیں. یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں. اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہوتا تو ابھی تک ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا. یہ یقینی بات ہے کہ اچانک ان کی بے خبری میں ان کے پاس عذاب آ پہنچے. یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور تسلی رکھیں, جہنم کافروں کو گھیر لینے والی ہے. اس دن ان کے اوپر تلے سے انہیں عذاب ڈھانپ رہا ہوگا. سوچیے, بلینکٹ بھی آگ کا اور میٹرس بھی آگ کی. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنے برے اعمال کا مزہ چکھو. سوچیے, اب تو زیادہ نہیں بولنے کی ضرورت مجھے, اب تو آپ نے فرقان پڑھ لی صورت. ایک ایک آیت پہ اپنے آپ کو چیک کریں اور دعائیں کریں کہ اللہم لا تجلنا منہم. آج دنیا میں گناہ چھوڑ سکتے ہو, چھوڑ دو, کل جہنم سے اپنا نام نہیں کٹوا سکتے. اس لیے فرمایا, یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیّایا فاعبدون. اے میرے ایمان والے بندو, دیکھیے پھر پیار کرتا ہے اللہ آپ سے, میرے عبادی. یہ جو یا ہے نا یہ میرے لیے, اللہ کہتا ہے او مائی سلیوز, او میرے بندو, میری زمین بہت کشادہ ہے, بس تم میری ہی عبادت کرو. یعنی اگر کسی زمین کے ٹکڑے پہ اور کسی ماحول میں اور کسی جگہ کچھ دوستوں کی محفل میں اور کچھ گھر کے ماحول میں میری عبادت نہیں ہو سکتی تو ماحول بدل لو. پھر مجبوریوں کے نام پہ وہاں غلط کام نہ کرتے رہو, بلکہ اللہ نے پھر تمہارے لیے راستے کھول کے رکھے ہوئے ہیں. لیکن ہم ہر چیز کے نام پہ رسک لیں گے, دین کے نام پہ رسک نہیں لیتے. اللہ ہمارے لیے دین کو اہم کر دے. اور نہ کرو, نہیں چھوڑتے. آج دیکھیے ہم حرام میں زندگیاں گزار دیتے ہیں, کیا کریں گے, چھوڑو, گھر میں لڑائیاں ہوں گی, جھگڑے ہوں گے, رشتہ داروں کو ناراض نہیں کرتے, چھوڑو, کیا کریں, کون برا بنے. لیکن ایک ہجرت تو آپ اور میں کر کے جائیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. پھر بھی تو سب کو چھوڑو گے نا, تو آج اللہ کی ناراضگی کے کام کرتے ہوئے لوگوں کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں یقیناً جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں, جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. نیک کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے. کون نیک کام کرنے والے؟ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون, جنہوں نے صبر کیا اور اپنے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں. یہ دو خوبیاں ہیں, آج نوٹ کر لیں. اللہ ہمیں صبر بھی دے اور ہمیں توکل بھی دے. اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے. کبھی دیکھا کسی جانور کی فیکٹری, کسی جانور کی مل ہے, کسی جانور کو جاب پہ جاتے دیکھا تو ان کو رب کھلاتا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے فرمایا ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے اور وہ بڑا ہی سننے والا ہے. تو میاں کے جاب نہ ہونے پہ پریشان نہ ہوئیے, کاروبار میاں کا نہیں چل رہا پریشان نہ ہوئیے, وہ کھلاتا ہے. یہ جاب تو ایک ذریعہ ہے, یہ تو ایک بہانہ ہے. استغفار کرتے جائیے. رزق کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب, اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے گمان نہیں کیا ہوگا. جاب نہیں کھلاتی, مل نہیں کھلاتی, فیکٹری نہیں کھلاتی, گاڑی نہیں کھلاتی, اللہ کھلاتا ہے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا خالق اور سورج اور چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے, تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ. یعنی توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے تو جواب ہے پھر کدھر الٹے جا رہے ہو؟ یعنی جب خالق وہ, مالک وہ, رازق وہ, تو معبود اس کو کیوں نہیں بناتے؟ حاکم اس کو کیوں نہیں بناتے؟ اس پہ اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراخ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو مت کسی کا مال دیکھ کر رش کریں اور اپنے کم مال کو کسی دوسرے کی بد دعا اور بد نظری کے ساتھ مت موسوم کیجئے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. یاد رکھیے ہمارے ایمان کے ساتھ مال کا بڑا گہرا تعلق ہے. حدیث کا خلاصہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ مال زیادہ دے دیں تو بہک جائے, اور اگر کچھ سے اللہ لے لے تو بھی بہک جائے. یعنی کسی کو زیادہ اس لیے دیے کہ اس کا ایمان سلامت رہے, اور کسی کو کم اس لیے دیا کہ اس کو ذرا تھوڑا سا دیا یہ تو چار بندے مار آئے گا. کہلے پر ہوتا ہے, ظرف ہے نا. کچھ لوگوں کی جیب میں ایک لاکھ آ جائے کہتے ہیں پستول نکالو, سب کو مار کے آتا ہوں, روپ ٹور ٹپا, خاندان میں بڑائی, کپڑوں سے باہر آئے گا. کچھ کے پاس ایک کروڑ بھی ہوگا وہ کہے گا کیا بڑی بات ہے, کاغذ ہی ہے نا, اور زیرو ہی آگے لگے ہیں, پیچھے تو کچھ بھی ایک ہی ہے نا. یاد رکھیے مال کی ہوس بندے کے دل کو کمزور کرتی ہے. اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا, تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ نے. آپ کہہ دیجئے کہ ہر تعریف اللہ ہی کے لائق ہے, بلکہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. تو ہجرت کی باتیں ہیں اس میں. یاد رکھیے ایسی جگہ جہاں اللہ کی عبادت کرنی مشکل ہو, دین پہ قائم رہنا دوبھر ہو جائے, تو وہاں سے نکل جانے کا حکم ہے, چھوڑ دیجئے اس جگہ کو. مسلمانوں نے پہلے مکہ سے حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی. اور اگر مسلمان یہ رزق نہ لیتے تو اسلام کی تاریخ مکہ سے ہی بنتی اور مکہ میں ختم ہو جاتی, اور ظلم و بربریت کا شکار ہو کر مسلمانوں کی نسلیں وہیں سے ختم ہوتی. تو مسلمانوں کے لیے یہ ایک نقطہ ہے سوچنے کا. کمپرومائزنگ مسلم بن کے اگر رہنا ہے تو چھوڑ دیجئے اس ملک کو. صرف ایک صورت ہے آپ کے کسی ایسے دیار غیر میں رہنے کی کہ آپ وہاں اسلام کا نام پھیلائیں, اسلام پہ عمل کر کے دکھائیں اور اسلام کی تبلیغ کریں. ورنہ اگر آپ نے اسلام کو توڑ موڑ کے ان کو پیش کرنا ہے تو بہتر ہے واپس اپنے گھر آئیے اور اپنوں میں بیٹھ کر جو مرضی کیجئے. ان مسلمانوں پہ اللہ کو بڑی آر آتی ہوگی جو غیر ملکوں میں جا کر اسلام کی دھجیاں بکھیرتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ان میں نہ کر دے. پھر آپ دیکھیے اس رکوع میں ہم نے بہت پیارے طریقے سے اہل جنت کی کچھ خوبیاں دیکھی. آیت 58 میں اہل جنت کے مکانات بلند ہوں گے, نہریں پانی شراب شہد اور دودھ کی ہوں گی, انہیں جس طرف پھیرنا چاہیں گے اسی طرف ان کا رخ ہو جائے گا, ان کے زوال کا خطرہ نہیں ہوگا, انہیں موت کا اندیشہ بھی نہیں ہوگا, اور نہ کسی اور جگہ پھر جانے کا خوف ہوگا. اللہ آپ کے میرے ایک دفعہ قدم جنت میں لگوا دے. آپ کو پتہ کہ اللہ کی سنت کیا, ایک دفعہ جنت کی جو نعمت دیکھ بھی لی وہ آپ سے واپس نہیں ہوگی. ٹیک اٹ, کوئی ریٹرن بیک لیبل نہیں لگا ہوا اس پہ, بس اللہ ایک دفعہ وہاں لے جائے. کیا سیکھا ہم نے اس رکوع سے؟ کیا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کی حقیقت کو جانتا ہے اور باطل کو ماننے والے ہی نقصان اٹھانے والے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کا وقت مقرر کیا, نیک اعمال کرنے ہیں کسی بھی وقت حساب شروع ہو سکتا, سچ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں نا, اگر ابھی ہماری جان نکل جائے سوچیں کتنا مزہ آئے. ویسے اس سے بھی پیارا کوئی وقت ہوگا اگر اللہ ہمارے دلوں میں ایمان بھر دے, ہمارے معاملے صاف ہوں لوگوں سے, حساب کتاب ہو, کسی کے بارے میں دل میں غصہ نہیں ہے, گراج نہیں, بالکل ریڈی ٹو ڈائی ہیں, اور قرآن پڑھتے ہوئے روزے کی حالت میں اللہ کی اس پیاری جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہماری جان چلی جائے اور پھر اللہ اس کو قبول بھی کر لے. لیکن یہ یاد رکھیے, اگر اندر ایمان نہیں ہوگا نا تو کعبے کے اندر طواف کرتے ہوئے بھی مر جائیں گے تو حساب تو ہوگا. اللہ ہمارے پردے رکھ لے. پھر ہم نے کیا سیکھا کہ منکرین کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. کیا میں اس بات کا انکار تو نہیں کرتی, اور ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے, میری موت کی تیاری کیسی ہے؟ آج ایک چھوٹی سی ٹپ دیتی ہوں, بے ساختگی میں وداؤٹ اینی کانشیس کیے گھر جا کر جو بھی گھر میں ہیں ان سے پوچھیے آپ کی تیاری کیسی ہے. سب سے پہلا خیال کیا آئے گا بھلا, اور خاص طور پہ اب جب آخری روزے شروع ہونے والے ہیں, عید کی تیاری کہہ رہے ہوں گے. پہلے تو ان کا خیال آئے گا کہ ہوگا کہ وہ اچھا یہ افطاری کا پوچھ رہے ہیں, جی میں نے افطاری تو تیار کر لی ہے, عید کے کپڑے بچوں کے بندے دے دیے ہیں, اچھا عید کے بعد جو شادی ہے ہاں اس کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں. نہیں, میں تو آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ کی موت کی تیاری کیسی ہے, موت کے بعد کی. اللہ کے نبی نے کہا کسی بندے کے عقل مند ہونے کی دلیل ہے کہ وہ تیاری کرے, ما قبل ما بعد الموت, موت کے بعد کے لیے تیاری کرے. ہم تو دنیا کے لیے تیار ہوتے رہ گئے اور موت کے لیے کچھ سوچا بھی نہ, اور جانے کا وقت آ گیا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے. اس کے بعد آخری رکوع ہے سورت کا 64 سے 69. ٹاپک لکھیے, ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا نہیں دیتے ہیں. اور ایک حدیث بھی ہے, من جدا وجدا ومن زرع حسدا, جس نے کوشش کی وہ ضرور پائے گا, اور جس نے کھیتی میں بیج ڈالا وہ ضرور کاٹے گا. بڑی پیاری آیت کے ساتھ سورت عنکبوت ختم ہوگی, جو آپ کو مجھے اپنے لیے فکر کرنا سکھا دے گی. آئیے دیکھتے ہیں. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَلَّهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ دنیا کی زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے. وہ کہتے ہیں نا بازیچہ اطفال ہے, روز ہوتا ہے تماشا میرے آگے, یہ دنیا تو ایک کھیل ہے. کیسے اپنے ہاتھوں سے ایک بچے کو پال پوس کے ہم بڑا کرتے ہیں اور ہمارے ہاتھوں سے وہ نکل جاتا ہے؟ کیسے جوان چہرے بڑھاپے میں اور جھریوں میں ڈھلتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں؟ ہاں البتہ آخرت کے گھر کی زندگی حقیقی زندگی ہے, کاش یہ جانتے ہوتے. بس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے, پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں, تاکہ ہماری دیوی نعمتوں سے مکر کرتے رہیں اور برتتے رہیں. ابھی ابھی پتہ چل جائے گا, تاکہ ہماری دیوی نعمتوں کو استعمال کرتے رہیں اور اس سے انکار کرتے رہیں. ابھی ابھی ان کو پتہ چل جائے گا, کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو با امن بنا دیا حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے, یا جب حق اس کے پاس آ جائے تو وہ اسے چھٹلائے؟ کیسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگی؟ اور البتہ جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے, یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ساتھی ہے. کیا پتہ چلا؟ اللہ اکبر کبیرہ. سوچیے ذرا, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. سورت کا شروع یاد ہے آپ کو, زیادہ نہیں گزرا پیچھے. آپ دیکھیے کہ سورت عنکبوت آزمائشوں کے دور میں نازل ہونے والی سورت تھی. گلی گلی اللہ کے نبی کو لوگوں پہ ٹارچر ہوتا دکھتا تھا, کہیں بلال پہ تو کہیں حباب پہ, پھر بھی نہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ اسلام چھوڑ دو, چلو چھوڑو ان جیسے ہو جاؤ, چھپا لو اپنا ایمان. نہیں, وہاں کیا تھا, حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اور یہاں آخر میں دیکھیے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے گھر آنا چاہیں اور وہ آپ کو راستہ نہ بتائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو کچھ دینا چاہیں اور وہ لینا نہ چاہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا راستہ دیکھ رہا ہے. یہ کس چیز کے راستے ہیں؟ یہ نیکیوں کے راستے ہیں. آپ نے دورہ قرآن تک کی نیکیوں کا راستہ پوچھا تھا, اللہ نے دے دیا. آپ اگلے کورسز کے راستے پوچھ رہے ہیں, اللہ آپ کو بتائے گا. آپ شارٹ کورس کرنا چاہیں گے اللہ آپ سے کروائے گا، آپ لانگ کورس کریں گے اللہ کروائے گا، آپ سمر کورسز کریں گے اللہ وہی کرائے گا. یہاں بیٹھ کر نیت کیجئے کہ اللہ ہر نیکی کا راستہ چاہیے مجھے، قرآن کے سیکھنے سکھانے سے لے کر آگے ساری زندگی اس کو دوسروں تک پھیلانے پہنچانے کر معاملہ کرنا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بننا ہے، کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند کرتا ہے. ضرورت اس بات کی کہ اس میں جد و جہد ہو. یہ جو لفظ ہے نا جاہدو، یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نفس سے جہاد، پھر دین کے دفاع کا جہاد، پھر باطل پرستوں سے جہاد، ظالموں کو ظلم سے روکنے کا جہاد، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا جہاد، غصے کو قابو میں پانے کا جہاد، نیند سے جہاد، اللہ کی اطاعت اور عبادت پہ محنت کرنے کا جہاد، اللہ کے راستوں میں مال لگانے کا جہاد. مسند احمد کی روایت ہے، مجاہد تو وہ ہے جو اطاعت میں اپنے نفس کو لگا دے اور محنت کرے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے راستوں میں محنت کرنے والا بنا دے، اور کچھ توشہ آخرت ہمارے لیے بھی جمع ہو جائے. سوچیے تو صحیح، کیا بنے گا؟ خالی ہاتھ چلے گئے. اب دل خالی نہیں ہو رہا رمضان کے آگے بڑھتے بڑھتے دنوں میں؟ ہائے اللہ، کچھ بھی نہیں تو کیا، پھر کون جیتا اگلے سال کے رمضان تک؟ ان جاتی گھڑیوں میں فکر کر لیں ہم سب، جو گزر گئے دن وہ نہیں آئیں گے، اب اگلے پکڑ لیجئے، سیدھے ہو جائیں، کمر کس لیں، اپنے آپ کو مضبوط کر لیں. جس دنیا نے انہیں آخرت سے اندھا اور اس کے لیے توشہ جمع کرنے سے غافل کر رکھا ہے، وہ ایک کھیل سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی. کافر دنیا کے کاروبار میں مشغول رہتا ہے، اس کے لیے شب و روز محنت کرتا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو دل خالی اور ہاتھ بھی خالی ہوتے ہیں. جس طرح بچے سارا دن مٹی کے گھروندوں سے کھیلتے ہیں، پھر خالی ہاتھ گھروں کو واپس لوٹتے ہیں، سوائے تھکن کے اور تھکاوٹ کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا. کیا ہمارے ساتھ بھی کل یہی تو نہیں ہوگا؟ کیا لے کے جاؤں گی؟ کیا ملے گا مجھے؟ تو کیا سیکھا کہ دنیا کی زندگی میں نہیں کھونا، یہ صرف ایک کھیل اور تماشا. آخرت کا گھر ہمیشہ کی زندگی ہے، وہی سجانا ہے اپنے نیک اعمال سے. خوش خالی میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اور بد خالی میں بھی شرک سے بچنا ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی نہ شکری نہیں کرنی، اور نیکی کی کوششیں کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس میں کامیاب کر دے. آگے سورت روم ہے، بڑی خوبصورت سورت ہے. آیت یعنی نشانیوں کا لفظ اس میں تکرار کے ساتھ ہوگا. مکی سورت ہے، لیکن اس میں جنت اور جہنم کا بالکل تذکرہ نہیں ہے. چند آیتوں کی تلاوت سن کے شروع کرتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، غلبت الروم، فی أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم.
سورت روم، اس سورت میں ایک خاص واقعے کا ذکر ہے، ہم انشاءاللہ آیتوں کے ساتھ لیں گے اس کو. حقیقت ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے، کل بھی اور آج بھی. اس کے اندر بہت ساری پیشن گوئیاں کی گئی تھیں جو آج بھی سچ ثابت ہو رہی ہیں. اس صورت میں ایک ایسی پیشن گوئی یعنی فور کاسٹ کے سچ ہونے کا ذکر ہے جس نے اس دور کے لوگوں کی گردنیں اس قرآن کے آگے جھکا دی تھی کہ یہ کتاب سچی کتاب ہے. اللہ کرے کہ آج ہم بھی اس کتاب کو دوسروں کے سامنے حق کے ساتھ پیش کرنے والے بن جائیں. پہلی 10 آیتیں ہیں، ٹاپک لکھیے دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں مگر آخرت سے غافل ہیں. آپ اس شخص کو کیا کہیں گے کہ جو چھلکے سنبھالے اور گودا پھینک دے؟ لکھیے ایک جملہ، یہ دنیا چھلکا ہے، آخرت گودا ہے. اللہ نے اس دنیا میں جو کچھ بھی آپ کو مجھے دے رکھا ہے نا، یہ صرف ایک چکھنے والی چیزیں ہیں، اصل ٹیسٹ آخرت میں آئے گا. دعا کیجئے کہ چھلکوں کو سنبھالتے سنبھالتے ہم اصل کھانے والی چیز کو پیچھے نہ کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم. رومی مغلوب ہو گئے نزدیک کی زمین پر، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے. اور یہ خبر سچ ثابت ہوئی کچھ سال کے اندر. چند سال میں ہی، اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی، اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. اس روز مسلمان شادماں ہوں گے. اللہ کی مدد سے وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اصل غالب اور مہربان وہی ہے. اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وہ تو صرف دنیا کی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل ہی بے خبر ہیں. 3 سیکنڈ سوچیے اس پہ، پھر بولو اس جملے کو. صرف دنیا، بے ساختگی میں کسی سے پوچھئے کیا خواہش ہے، پھر پوچھئے کیا غم ہے، کیا دعا ہے. تینوں کے جواب میں کوئی نہ کوئی دنیا کی خواہش، دنیا کا غم اور دنیا کی دعا ہوگی. ہمیں آخرت کی دعائیں یاد آتی ہیں جب دنیا ساری پوری ہو جائے اور آخر میں کہتے ہیں اللہ آخرت بھی اچھی کرنا. پوچھیں اپنے بچوں کے مستقبل کا غم ہے یا آج کا غم ہے؟ آج کا غم ہے، مستقبل کس نے دیکھا ہے؟ تو دعا کیجئے اللہ ہماری ترجیحات بدل دے. کیا ان لوگوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو بہترین طریقے سے مقرر وقت تک کے لیے ہی پیدا کیا؟ ہاں اکثر لوگ یقیناً اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا برا ہوا؟ وہ ان سے بہت زیادہ توانا اور طاقتور تھے، اور انہوں نے بھی زمین بوئی جوتی تھی اور ان سے بھی زیادہ آباد کی تھی، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے. یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، لیکن دراصل وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. مت سوچیے آج ہمیں کوئی دنیا نرالی مل گئی ہے، ان کے پاس ہم سے زیادہ تھی. پھر آخر برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے. کیا پتہ چلا کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ ہمیں دعوت فکر دیتا ہے. کس بات کی؟ کہ اللہ کی قدرت کو مانو، اس کی بڑائی کو مانو، اس کی توحید اور ربوبیت کو مانو. اسی لیے فرمایا جس چیز کو دیکھو اس میں غور و فکر کیا کرو، قدرت کی نشانیوں پہ غور کرو، مالک کو پہچانو، اس کی قدر کرو، اس کی تعظیم کرو. کبھی اوپر کے آسمان کو دیکھو، کبھی نیچے کے جہان کو دیکھو، کبھی مخلوقات کی پیدائش کو سوچو اور دیکھو کہ کیا اللہ نے یہ سب بیکار پیدا کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. سورۃ مومنون کے اینڈ پہ دو سوال دیے تھے اللہ نے آپ کو. نہیں، اللہ نے ہر ایک کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے. اللہ آپ کو مجھے اپنے لیے با مقصد زندگی بسر کرنے والا انسان بنا دے. پھر آیت 8 سے 10 تک ہم نے جو باتیں سیکھی اس میں عمل کی باتیں کیا تھیں؟ پہلی امتیں ہم سے زیادہ زور آور تھیں، زیادہ کنبے قبیلے بیٹے پوتے پوتیوں والے تھے، ان کی عمریں لمبی ہوتی تھیں ہم سے، ان کے باغات اور کھیتیاں بھی زیادہ تھیں، ان کے پاس رسول دلیل اور معجزے لے کر آئے، ان کا عمل کیا نکلا؟ مستی میں کھو گئے، سیاہ کاریوں میں مشغول ہو گئے. انجام کیا تھا کہ ان پر اللہ کا عذاب آ گیا, تو پچھلی ہٹ دھرم قوموں جیسا نہیں بننا. بولیے انشاءاللہ. آپ کو پتا کہ پہلے تو 100-100 سال کی عمریں ہوتی تھیں, لوگ سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتے پیتے تھے. آج چند تولے ماشے لینے پڑے تو جان پہ بن جائے. آج کم ہے نعمتیں, قد چھوٹے, عمریں چھوٹی, جسم میں طاقت کوئی نہیں. تو آج ہمیں تو اللہ ایک ہوا کے بھبولے سے اڑا دے اگر کوئی عذاب آ جائے تو. اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. آپ آگے پڑھیں گے قوم عاد کی ہلاکت. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے خوشے, کھجور کے تنے زمین پہ لیٹے ہوئے. تو جس کو آپ ایک جملے میں کہہ دیں تم کس کھیت کی مولی ہو, تمہیں تو میرا ایک جھونکا اڑا کے مار دے گا. مت ہٹ دھرمی کرو, اتنی شدت ہے اس کے اندر. پھر ہم نے کیا سیکھا کہ انسان خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. خود کو گناہوں سے بچانا ہے. کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب اور مہربان ہے, جیسا چاہتا ہے ویسے ہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھنا ہے اور اس کی نشانیوں پہ غور کرنا ہے. کیوں؟ اس کا جواب اگلے حصے میں دیکھیے. نیکسٹ رکو, قیامت اچانک آ جائے گی. آیت 11 سے 19. ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ایسے پورا پارا دل کو پکڑنے والا ہے. جب سے شروع کیا ہوا ایسے لگ رہا ہے کہ بس موت, قیامت, عذاب پکڑ. کیونکہ انداز سخت ہوتا جا رہا ہے. قرآن کا یہ بھی بتا دوں, تبلیغ کا بھی یہی طریقہ ہے. شروع میں میٹھی میٹھی باتیں کرو, پیار سے سمجھاؤ بچے کو, لاڈ دیکھو, چل میرا بچہ کوئی بات نہیں, جا فرض ہی پڑھ لے, چلیں کوئی بات نہیں, جاؤ جاؤ شابش, بیٹھ کے پڑھ لو, کچھ کر لو. لیکن جب آپ تھوڑا سا عرصہ اس کو سب دکھا دیں, وہ نہ مانے نا, تو پھر آپ کی آواز میں سختی آنے لگتی ہے. اب آپ کو دن بدن ہر پارے کی ٹون میں سختی محسوس ہوگی, کیونکہ اب حجت تمام ہو گئی اور ہم بڑے ہو رہے ہیں. 20 کے بعد اب 21 میں لگ گئے. آپ سوچیں کہ آپ 21 سال کے ہو گئے, تو ہر سال میں عمر میں جب اضافہ ہے تو عمل میں بھی تو اضافہ ہونا چاہیے. اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے, پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا, پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. اور کیا ہوگا, یوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون. اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم حیرت زدہ رہ جائیں گے, کیونکہ امید نہیں تھی نا. دیکھیں جس چیز کے لیے آپ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتے نا, تو جھٹکا بڑا لگتا ہے. نہ تیاری تھی, نہ سلیبس تھا, نہ کوئی اس کے لیے کچھ سامان پیک کیا تھا, نہ ڈیٹ شیٹ دیکھی, نہ پیپرز لیے, نہ دیے, تو مجرم تو حق دک رہ جائیں گے. اس لیے کہ دنیا میں کھوئے ہوئے تھے. اچانک کوئی کام کرنا پڑ جائے جان پہ بن جاتی ہے. اور ان تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا, اور خود یہ بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی, دوبارہ ایک آیت کے فرق پہ, اس دن لوگ یعنی گروہ جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی. آج تو ہم بڑی سائٹ لیتے ہیں اپنی چیزوں کی, اس دن سب پیچھے. پہلے آپ نے دیکھا سارے بزرگ الگ ہو گئے, جن کے آسرے تھے سہارے, وہی پتے ہوا دینے لگے جن پہ تکیہ تھا. اب لوگ اپنے اپنے گروہ, اپنے نام, اپنے سلوگن, اپنے لوگوز لے لے کے بھاگ رہے ہیں. چلو بھاگ جاؤ, نور القرآن والے بھی اپنا لوگو لے کے چلے جائیں گے مجھ سے آپ سے, وہاں میں نے اکیلے اپنا حساب دینا. آج ہمیں بعض دفعہ پلیٹ فارمز مل جاتے ہیں, بہت پیارے ساتھی مل جاتے ہیں, وہ ہمارے کاموں میں معاون ہوتے ہیں. ہم ان کے زوم میں اور ان کی مدد سے بہت بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے ہم کر رہے ہیں, لیکن پیچھے بہت سارے چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. قیامت کے دن ہر بندہ اپنے حصے کا کام لے کے پیچھے ہوگا, اور آپ کھڑے ہوں گے اپنے اعمال اور اپنے اخلاص کو لے کر. بچیں گے؟ مجھے تو خوف آ رہا ہے, میں تو نہیں بچوں گی. اللہ میرے حال پہ آپ سب سے زیادہ رحم کرتے. سارے نام, یہ سارے جھنڈے ادھر رہ جائیں گے. آپ نے اگر جماعتوں, گروہوں کے ناموں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے کامیاب سمجھے, تو آج اس آیت پہ پھر غور کر لیجئے. فردن فردن, نفسی نفسی, تم کیا تھے؟ وہ جماعت تھی بڑی پیاری تھی, تم کیا تھے؟ وہ گروہ تھا بڑا پیارا تھا, تم کیا تھے؟ وہ تمہارا استاد تھا, بہت اچھا تھا, قابل احترام تھا, تم کیا نکلے اندر سے, یہ پوچھا جائے گا. تم حاجی صاحب کے بیٹے تھے, تم کیا تھے؟ تمہاری اماں حاجن تھی, تم کیا تھے؟ تمہاری دادی بڑا برقع اوڑھتی تھی, تم کیا تھی؟ یہ سوال جواب ہوں گے. تو تم فلان کی بیٹی، فلان کی پوتی، فلان کے خاندان سے تم کیا تھی؟ وہاں بندہ میدان حشر میں ایسے اکیلا کھڑا ہوگا، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے لرزتے ہوئے پتے کی طرح دل ڈول رہا ہوگا، ہائے مارے گئے، ہائے مارے گئے. آج میں نے دنیا میں دیکھا سنا بھی ہے کہ اکیلے کئی دفعہ لوگ آپریشن تھیٹر میں بھی نہیں جاتے، کہتے ہیں ساتھ کوئی اپنا جائیں، کوئی اگر امیگریشن کا ٹیسٹ، کوئی حساب کتاب، کوئی انٹرویو، کہتے ہیں میرے ساتھ چلیں آپ، میں اکیلی نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے. تھانے سے وارنٹ آ جائے نا تو ہم کہیں گے نہیں ساتھ کوئی چلے. اس دن کیا ہوگا جس دن ہم اکیلے ہوں گے؟ ہاں، ایک خوش بخت لوگوں کا گروہ ہوگا، اور وہ کون ہے؟ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فهم فی روضۃ یحبرون. ایسا لگتا ہے کہ بلڈ پریشر لو ہونے والا تھا، اللہ کو ہم پہ رحم آ گیا، ساتھ ہی جنت کی بات کر کے کا فکر نہیں کرو، بی پازیٹیو، کوششیں کرتے رہو، گناہوں پہ معافیاں مانگتے رہو، میں تمہیں بچا لوں گا. کیونکہ الایمان بین الخوف والرجا، جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہے وہ تو جنت میں خوش و حرم کر دیے جائیں گے. اللہ آپ سب سے خوش و حرم، آپ سب کو خوش و حرم کر دے. اور جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا ٹھہرایا تھا، وہ سب عذاب میں پکڑ کر حاضر کیے جائیں گے. اللہ ہم میں سے کسی کو ایسا انجام نہ دے. کرو کیا؟ بس صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کرو. تمام تعریفوں کے لائق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، صرف وہی ہے. تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت بھی اسی کی پاکیزگی کو بیان کرو. وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. یہ ہے صبح و شام کے اذکار. مسند احمد کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا میں تم کو بتاؤں کہ ابراہیم کا نام خلیل کیوں ہوا؟ اور آپ کہتے ہیں خلیل کس کو کہتے ہیں؟ وفادار، وہ ساتھی جس کو بندہ خلت خلوت میں بھی یاد کرے، بیسٹ فرینڈ کہہ لیں. اس لیے کہ وہ صبح و شام ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے. پھر آپ نے آیت فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تسخرون تک تلاوت کی. طبرانی کی روایت ہے کہ ان دونوں آیتوں کی نسبت یہ ہے کہ جس نے صبح و شام یہ پڑھ لیں، اس نے دن رات میں جو چیز چھوٹ گئی اس کو پا لیا. چھوٹ جاتا ہے نا ہمارا بہت کچھ، کئی اذکار چھٹ جاتے ہیں، کئی دفعہ ہم نے کچھ کہنا ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے، نہیں کرتے. تو انشاءاللہ ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ میک اپ کر دے گا ان چیزوں کو. یہ مسند احمد کی روایت تھی. اور کیا سیکھا اس رکوع سے؟ اپنے یقین کو چیک کرنا ہے کہ میرا اللہ پر یقین کتنا پختہ ہے، کیا مجھے یقین ہے کہ سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اور اللہ ہی نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا. قیامت کا دن معین ہے، میری تیاری کیسی ہے؟ قیامت کے دن کوئی سفارشی نہ ہوگا، نیک اور صالح لوگوں کے لیے باغ ہوں گے جنت کے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس میں کچھ جگہ بنا دے. چلیے اگلا رکوع لکھیے، آپ کے مزاج کی باتیں ہیں، یہ ہے اس بارے کا تھیم بھی، اور آپ کی میری بات، کہانی گھر گھر کی. اور وہ کیا ہے؟ رکوع نمبر 6 آیت 20 سے 27، 20 سے 27. ٹاپک لکھیے بیٹر ہاف اور بٹر ہاف. کتنوں کو اسی سے سمجھ آ گئی ہے بات، الحمدللہ. اب مشکل اردو بھی بول دوں، جانے جاننا یا بلائے جان، شوہر کو بیوی کا اور بیوی کو شوہر کا بیٹر ہاف یعنی اچھا ساتھی، یا بٹر ہاف کڑوا ساتھی کہتے ہیں. اچھی نبھے تو کہتے ہیں میری بیوی میرا بیٹر ہاف ہے، اور اگر بری نبھ رہی ہے تو کہتے ہیں کڑوی ہاف ہے. بٹر کہتے ہیں کڑوے کو، کریلے بٹر ہوتے ہیں نا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے شوہر کا بیٹر ہاف ہیں یا بٹر ہاف. آپ میں سے کسی نے دل میں ضرور کہا ہوگا تو میرا شوہر میرا کیا ہے، وہ تو کڑوا کریلا ہے. تو یہ ذرا پڑھ کر دیکھتے ہیں، اور اپنے ہی کردار کو دیکھنا ہے، دوسروں کو ہم کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں. جو بہتری ہم لا سکتے ہیں گھروں کے سکون میں، وہ تو پھر ہم نے لانی ہے انشاءاللہ. ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب انسان بن کر چلتے پھرتے پھیل رہے ہو. کبھی باہر گلی میں کھڑے ہو کر آتے جاتے لوگوں کو دیکھیں اور اس آیت کو یاد کریں، یہ چاروں طرف دنیا میں، بازاروں میں، گلیوں میں، ایئرپورٹس پہ یہ مٹی پھر رہی ہے، بس اللہ نے اوپر کوٹنگ کر دی ہے، مٹی کو اتنا حسن دے دیا ہے. سوچیے پھر جنت میں جا کر آپ کتنی حسین ہوں گی کہ جب اللہ آپ کو کرسٹل کی ڈول بنا دے گا. جو آپ کا میرا اخلاق ہے نا، وہ جنت میں ہمارا مٹیریل ہوگا. ہم اپنے اخلاق کے مٹیریل سے جنت میں بنائے جائیں گے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، اس نے تمہاری ہی ہم جنس بیویاں پیدا کی تاکہ تم آرام پاؤ. اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی. یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے. دانش مندوں کے لیے اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں. اور بھی اس کی قدرت کی نشانی تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے. اور اس کے فضل یعنی روزی کو تمہارا تلاش کرنا بھی ہے. جو لوگ کان لگا کر سننے کے عادی ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امیدوار بنانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. اس میں بھی عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے، آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں، پھر بھی جب وہ تمہیں آواز دے گا صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم سب زمین سے نکل آؤ گے. اور زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے اور ہر ایک اس کے فرمان کے ماتحت ہے. وہی ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا. اور یہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے، اسی کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْعَلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور وہی غلبے والا اور حکمت والا ہے. کیا پتہ چلا، یہ رکوع پورے کا پورا نشانیوں سے بھرا ہوا تھا. پہلے تو مٹی کی بات ہوئی. سنن نبی داؤد کی روایت ہے 46:93، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے ایک مٹھی مٹی کی لے کر اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر زمین کے مختلف حصوں کی طرح اولاد آدم کی مختلف رنگتیں ہو گئیں. یہ جو اسکن کلر کا ڈفرینس ہے وہ اس وجہ سے ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سیاہ ہے، اور کوئی خبیث، کوئی طیب، کوئی خوش خلق اور کوئی بد خلق وغیرہ ہے. اپنے آپ کو چیک کیجئے، میں کیسی ہوں؟ ہمیں ظاہری رنگ فیئر کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن کیا ہم اپنے اعمال نامے کو بھی فیئر دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا لولی اعمال کرتے ہیں؟ گورا رنگ دنیا میں خوبصورتی کی دلیل ہے. تو اللہ تو پیچھے آپ کو سنا چکا کہ یوم تبیض وجوہن، کچھ چہرے اس دن سفید ہوں گے. دعا کیجئے وہاں کی روشنیاں مل جائیں. دنیا کی خوبصورتی رنگ سے نہیں ہوتی، اعمال سے ہوتی ہے. کوئی کتنا ہی گورا کیوں نہ ہو، اگر اللہ کشش نہ ڈالے تو اس کی طرف دیکھنے کو بھی دل نہ کرے. چلیے پوچھئے میرا اخلاق کیسا ہے، خوش خلق ہوں کہ بد خلق ہوں؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مجھے ابن آدم جھٹلاتا ہے حالانکہ اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، وہ مجھے برا کہتا ہے اور یہ بھی اس کو لائق نہ تھا. اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جس طرح اس نے مجھے اولاً پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، حالانکہ دوسری مرتبہ کی پیدائش پہلی دفعہ کی پیدائش سے بالکل آسان ہوا کرتی ہے. اس کا مجھے برا کہنا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ میں حد اور صمد ہوں جس کی نہ اولاد نہ ماں باپ اور نہ جس کا کوئی ہمسر ہے. یہ بخاری کی روایت ہے 49:79. چلیے اب دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ رشتوں کو نبھانے میں شوہر بیوی کے رشتے کا کیا تعلق ہے. دیکھیے مچھلی کا پانی سے رشتہ نہ جڑے تو وہ مر جاتی ہے، انسان کا قرآن اور اللہ سے رشتہ نہ جوڑیں گے تو دل مردہ ہو جائے گا، ماں کا بچے سے رشتہ نہ جڑے تو ممتا مر جاتی ہے، اسی طرح خاون کا بیوی سے رشتہ نہ جڑے تو زندگی بے جان ہو جاتی ہے، پھیکی زندگی. اور انسان کا انسانیت سے رشتہ نہ جڑے تو انسان حیوان بن جاتا ہے. ہم شوہر بیوی کے رشتے کو اگر کھول کر بیان کرنے لگ جائیں تو میرا خیال ہے ہمیں کئی گھنٹے چاہیے. ایک واحد رشتہ جو اللہ نے کہا تم خود جوڑ لو. دیکھیے میری ماں میں نے چوز کی، بولیے باپ چوز کیا, بھائی کتنے ہونے چاہیے چوز کیے, بہنیں, ماموں کون ہو, کتنے ہوں, خالہ, چچا, پھوپھی, کوئی رشتہ میری آپ کی چوائس کا نہیں, سب مالک نے دے دیے. ایک رشتہ کہا جا تم بھی چوز کر لو, اور اسی میں طلاقیں ہو رہی ہیں. میں سوچتی ہوں کہ اگر ہمیں ماں بھی چوز کرنی پڑتی تو کتنی طلاقیں تو ماں کو ہی مل چکی ہوتی. آج کے دور کا تو شاید ہر بگڑا ہوا بچہ ماں کو طلاق دے دیتا کہ مجھے نہیں چاہیے. تو شوہر بیوی کا رشتہ از اے یونیک رشتہ, اس میں سکون نہ ہو تو باہر کی دنیا میں سکون نہیں ہوگا. گھر کا نام ہی مسکن ہے. ہوم سویٹ ہوم کہنے والوں کے آج گھر خالی پڑے. بڑے بڑے ولاز بنانے والے گھروں میں ایک دو بندے سے زیادہ نہیں رہتے. یاد رکھیے کہ خالی ضرورتیں پوری کرنے سے رشتے کبھی نہیں نبھتے. کہ شوہر بیوی کی ضرورتیں پوری کرتا رہے نبھ جائے, نہیں. ضرورتیں تو آپ اپنے ملازمین کی بھی پوری کر دیتے ہیں, ضرورتیں تو آپ ان کی بھی پوری کر دیتے ہیں جن کو آپ جانتے تک بھی نہیں ہیں. اصل چیز ہے رشتے میں احساس. جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا رشتہ نہیں نبھے گا, بس گھسیٹیں گے. وہ شوہر بیوی اپنی زندگی کو گھسیٹ رہے ہیں جو ایک دوسرے کے بارے میں حساس نہیں ہے, سینسیٹیو نہیں ہے, ایموشنل نہیں ہے, لونگ نہیں ہے, کیئرنگ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں یہاں تو ہمیں یہ باتوں کا پتہ ہی کوئی نہیں, زندگی گزر رہی ہے, اتنا ہی بڑا ہے, وہ روٹی لے آتے ہیں کما کے, آٹا لے آتے ہیں کما کے, میں روٹی بنا دیتی ہوں, اسی بھاؤ تاؤ پہ زندگی گزر گئی. نہیں, کیوں گھر بگڑتے ہیں؟ یاد رکھیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ شوہر بیوی کا ایک مزاج ہو. سگے بھائی بہن کا ایک مزاج نہیں ہوتا. کہ آپ کے سارے بھائی آپ کے ساتھ 100% موافقت کرتے ہیں؟ ایک ماں جس کے پیٹ میں اتنے مہینے رہ کے آپ باہر آتے ہیں, آپ کا مزاج اس سے نہیں کبھی ملتا. ایک ووم سے نکلے ہوئے دو جڑواں بچے کبھی آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں, کبھی نہیں ہوتے. یہ نہیں ہوگا. اگر آپ کے شوہر بالکل آپ جیسے ہو گئے تو پھر تو آپ کا گھر ایک دن نہ چلے گا. دو عورتیں, آپ بھی سست وہ بھی سست, آپ بھی فضول خرچ وہ بھی فضول خرچ, آپ بھی ایکٹیو وہ بھی ایکٹیو. یاد رکھیے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ساتھ رہتے ہیں, سائنس کا اصول ہے. دو پازیٹیوز کو ساتھ رکھیں گے نا تو ریپیل ہوں گے. پازیٹیو کو نیگیٹو, نیگیٹو کو پازیٹیو کے ساتھ کریں تو اٹریکٹ ہوں گے. ہم مانیں نہ مانیں, دل تو یہی چاہتا ہے نا کہ شوہر بالکل ویسے ہوں جیسا میں چاہوں, بور ہو جائیں گے. تھوڑے دن کے بعد کشش ختم ہو جائے گی. تھوڑا بہت مزاجوں کا فرق برداشت کیجیے. اور یاد رکھیے کہ رشتوں کو نبھانے کے لیے درگزر سے کام لینا چاہیے. درگزر کے مٹی پاؤ, جانے دو, الا ما قد سلف. بات کو طول نہ کھینچیں, بحث میں نہ پڑیں, دلیلیں نہ دیں, زبان لمبی نہ کریں, اور مرد اپنے قد سے اونچی اپنی آواز بھی نہ رکھیں. انتہائی جاہل ہیں وہ مرد جو عورت کے اوپر چیختے ہیں, اور ہاتھ تو وہی اٹھائے گا جس کو اللہ کے ہاتھ کی فکر نہیں ہے. یہ دونوں کی برابری کا رشتہ. آپ کو رشتے برقرار کرنے ہیں تو جھکنا پڑے گا, گریز کرنا پڑے گا. اینٹ کے جواب میں پتھر نہیں پھول پھینکنے پڑیں گے. ٹٹ فار ٹیٹ نہیں جھکنا پڑے گا. حق پہ ہوتے ہوئے بھی کہنا پڑے گا یس آئی واز رانگ, اٹ واز مائی فالٹ, دیٹس مائی مسٹیک. بول کے تو دیکھیے, پھر دیکھیں آپ کا گھر کوئی توڑ سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسی کینچی نہیں آئی کہ آپ کا گھر توڑے اگر آپ کے مزاج میں یہ خوبیاں آ جائیں. شوہر بیوی کو ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے, احساس کرنا چاہیے, کیئر کرنی چاہیے. دیکھیے اللہ نے اس کو اپنی نشانی کہی ہے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت پہ جانے والی عورتوں کی صفات نہ بتا دوں؟ اور وہ کون سی ہیں؟ محبت کرنے والیاں, زیادہ بچے پیدا کرنے والیاں. یہ حدیث کے لفظ بتا رہی ہوں آپ کو عربی میں, لیکن آپ کو تو اردو میں بتاؤں گی. فرمایا ایسی عورت جنت میں جانے والی ہے کہ جب اسے غصہ آ جائے یا اس کے ساتھ زیادتی کی جائے تو کہتی ہے, ذرا سوچیں ہم بھلا آج کل کیا کہتی ہیں, اور پہلے بھی کہتی تھیں, ہر طرح کے لوگ کل بھی تھے آج بھی ہے, وہ تو پکڑ کے اس کو ایسے کیک آؤٹ کرے گی, نکل جاؤ میرے گھر سے, یا خود نکل جائے گی. نہیں, اچھی عورت کہتی ہے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں, میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ مان نہیں جائیں گے. اچھی بیویاں شوہروں کو منانے والیاں ہوتی ہیں. خود پوچھئے آپ کی ازدواجی زندگی 10, 15, 20, 25, 30 سال کی تو گزری ہوگی, اس میں کتنی دفعہ جھگڑا ہوا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو. یہ الگ بات ہے کہ عقل مند لوگ یہ دیکھیے گا یہ ادھر سے گاڑی آ رہی. میں آپ کو وہ ٹپس دینا چاہ رہی تھی آج, اگر وقت ہوا تو زیادہ دے سکتی ہوں, نہیں ہے تو اس پہ لیکچرز بہت ہیں, بھیجیں گے آپ کو انشاءاللہ. میرا گھر میری جنت, میں نے امریکہ میں اپنے کیریئر کا آغاز انہی ٹاپک سے کیا, پرانے ترین لیکچر, کوئی 25-50 دفعہ اس ایک آیت پہ درس دیا ہوا ہے, اور ایک لیکچر بہت معروف ہوا تھا, اس کا آج لنک بھیج دیتے ہیں آپ کو, 60 ٹپس ٹو میک یور ہسبینڈ ہیپی. مجھے خود جتنا اس کا فیڈ بیک آتا ہے اسٹل آتا ہے, اور وہ ٹاپ پہ ہوتا ہے یوٹیوب پہ, کیونکہ لوگوں کو یہ ٹاپکس اچھے لگتے ہیں. کئی لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ ٹاپک سن کر میرے شوہر نے مجھے کلاس میں جانے کی اجازت دے دی کہ جاؤ یہ باجی اچھی باتیں بتاتی ہیں. تو آپ سن لیجئے, ابا جی بھی خوش ہو جائیں گے, بابا جی بھی خوش ہو جائیں گے, بڑھاپا اچھا ہو جائے گا, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں لو اب کون سا وقت رہ گیا میاں کو خوش کرنے کا, اور جوانی میں نیولی ویڈ ہیں تو آپ کہیں گے وہ خوشی خوش ہے. نہیں, اپنا رول پہچانی ہے. تو آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ اس رشتے کو نیا رکھیں گے, آپ کو ہر وقت یہ لگے کہ ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے, جذبے مرنے نہ دیں, گلے شکوے اپنی جگہ, کام گھر کے اپنی جگہ, روٹی پکی نہیں پکی اپنی جگہ, لیکن مینٹل ہارمنی, اپنے شوہر کے لیے ایسے دل میں درد محسوس کریں کہ جیسے وہ آپ کا واقعی بیٹر ہاف ہے, پھر گھروں میں سکون ہوگا. مرد کی ضروریات پوری ہوتی رہیں, گھر صاف ہے, کپڑے دھلے ہوئے ملتے ہیں, کھانا اچھا ہے, بیوی اسمائلی ہے, خوش ہے, گھر آیا, سارے دن کی تھکن اتر گئی, صبح جانے سے پہلے 10-15 منٹ اس کے پاس رہیے, چیزیں دیجئے, ناشتہ دیجئے, خوشی خوشی گھر سے جائے, دیٹس اٹ, اس کو اور آپ سے زیادہ نہیں چاہیے. لیکن صبح جلتے کڑتے کو چھوڑنا اور رات کو آئے تو آتے ہی تانے اور طنز کے تیر بکھیرنا, یہ بیٹر نہیں بٹر ہاف ہوتا ہے. میرا تو یہ فیوریٹ ٹاپک ہے, اس لیے آپ کو 20 لیکچر ملیں گے اس پہ, بلکہ ایک پورا ٹاپک ہے جو ہسبینڈ وائف کے ٹاپکس, یعنی یہ میرڈ لائف, اس کے لنک پہ جا کے آپ اپنی چوائس کا کوئی بھی لیکچر سن لیجئے. لیکن میں آپ کو ایک بات کہہ کر آگے لے چلتی ہوں, آپ دین کا کام نہیں کر سکتے جب تک آپ کے اپنے گھر میں سکون نہیں ہوگا. میں کبھی اتنے آرام سے بیٹھ کے آپ کو پڑھا نہیں سکتی اگر میرے گھر میں سے لڑائی ہو کے ہو اور میں لڑتے بھڑتے اٹھ کے آئی ہوں. اللہ نہ کرے ایسی بے سکونی کبھی ہمارے گھروں میں ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اچھی بیویاں بنائے, اور پھر ہمیں اچھا دیکھ کر اللہ ہمارے شوہروں کو اور اچھا کر دے, اور ان کے دلوں میں ہمارے لیے نرمی ڈال دیں. ہاں میں ہاں ملانے والی بیوی بنی ہے, ہر بات پہ اعتراض کرنے والی نہیں, اور اس کے لیے کچھ جادو نہیں ہے. کچھ عورتیں بہت ہاتھوں میں لیتی ہیں, لوگ کہتے ہیں لو نہ شکل نہ عقل, دیکھو میاں پیچھے پھرتا ہے, کہتی ہیں نا بات ساسیں اپنی بہوؤں کے بارے میں اور نندوں کے بارے میں, لو دیکھو ہے کیا, اور میاں کہتا ہے یہ سرخاب کا پار اور کنگرا مل گیا. ایک گن آتا ہے ان عورتوں کو, ایک میں کہتی بچیوں کو ایک گن سکھا کے بھیج دینا کہ اپنے شوہر کا مزاج سمجھ جانا. جو عورت اپنے شوہر کا مزاج سمجھ جائے گی, بالآخر وہ شوہر کے دل پہ راج کرے گی, پھر اس کی ذمہ داریاں بھی نبھائے گی. ایک وقت آتا ہے شوہر ہار جاتے ہیں, یہ مان لیجیے آپ, کہتے ہیں نا ڈالی 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 گھس کے آخر تنے کے رستے سے نیچے اترتا ہے مرد. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حکمت دے. لیکن ہمارا بھی تو قصور نہیں ہے, فلموں نے ہمیں کیا سکھایا, 3 گھنٹے کی مووی لو اسٹوری, سارا رومانس لور سے, بوائے فرینڈ سے, شوہر کے ساتھ رومانس, استغفر اللہ اتنا شرمائیں گے شوہر کے ساتھ رومانس, وہ تو فلم ختم ہو جاتی ہے. ہماری فلم میں ایک دن بھی نہیں آگے آتی شادی, وہ شادی ختم ہی تو ہوتی, بلاخر جب شادی ہو گئی یا دونوں مر گئے, دونوں کی روحیں اوپر جا کے ہوا میں مل گئیں, چلو ساتھ جی نہیں سکے ساتھ مرتے ہیں. دیکھیے رومانس کیجئے, بیسٹ رومانس شوہر کے ساتھ, نہ پکڑے جانے کا ڈر, نہ بدنامی کا ڈر, امی کیا کہیں گی, اور نہ گناہ کا ڈر, نہ کوڑوں کا ڈر. سب سے پیارا افیئر اپنے شوہر کے ساتھ, یہ بھی ہم عورتوں کو آنا چاہیے. بس جب ہم دین کے نام پہ اتنے بے ڈھنگے اور اتنے بد مزہ ہو جاتے ہیں, اللہ کی بنا جتنی مرضی چیٹنگ کیجیے اپنے شوہر کے ساتھ, راتوں کو جاگے دل بھیجے تڑپتے, وہ جو وہ ایک دل آتا ہے نا ایسا, میں کہتی اس کو کیا ہوا ہے, مجھے فرسٹ ٹائم کسی نے بھیجا تو میں ڈر گئی میرے فون میں گڑبڑ ہو رہی ہے. اپنوں کو, دوستوں کو, پیاروں کو بھیجتے ہیں, کبھی شوہر کو بھیجے, بھیجیے, محبت دیں گے محبت ملے گی. تو خوش رہے, ہنسے اور ہنسائیں, خوش مزاج بیویاں شوہروں کو اچھی لگتی ہیں. مزاج شناس, ہائپر بیوی کسی کو اچھی نہیں لگتی, ہر وقت گھر میں ایمرجنسی لگی رہے، حس سے مزاح ہو، اس طریقے سے اپنے گھر کا ماحول بنائیے کہ گھر ہاسٹل نہ لگے اور آپ وارڈن نہ لگیں، جوتے ادھر رکھیں، بیگ ادھر اٹھائیں، پھر گندا کر دیا، پاؤں نہ رکھیے گا، پاؤں نہ رکھیے گا، کہاں رکھ کے رکھیں، پاؤں سر پہ رکھ لیں. گھر کا ماحول خوبصورت کیجیے، شوہر کا دل کرے گھر سے جاتے ہی میں واپس آ جاؤں، اتنا اس کو مزہ آئے. چلیے تھوڑی تلاوت سنتے ہیں. آپ اتنی دیر اپنا محاسبہ کر کے شرمندہ ہوں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين.
الحمد لله. آپ دیکھیں کسی ایک گھوم میں اتنی مختلف نشانیاں اکٹھی کی گئیں، ان سب کو اگر آپ جمع کریں تو آپ کو واقعی زندگی کا ایک بڑا خوبصورت رنگ دکھتا ہے. کیسے اللہ تعالیٰ مٹی میں جذبات ڈال کر انسان کو جذباتی ہونا سکھاتا ہے، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زبانوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں کتنی زبانیں آج بھی، کہتے ہیں کہ 3000 زبانیں تو ختم ہو چکی، اس وقت موجود 1000 ہیں. صرف انگلش زبان کے 24 ایکسنٹ ہیں. یہ مختلف زبانوں کا ہونا بھی ایک اللہ کے وجود کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مٹی کے رنگ کا بنایا، مجھے مٹی والے رنگ کا بنایا. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بلو بنا دیتا، سوچیں اگر ہمارا رنگ بلو ہوتا، کوئی کپڑا سجتا ہمیں؟ ہم اورنج کلر کے ہوتے اور اوپر سے پین بھی کوئی پرپل جوڑا لیتے، کیسے لگتے؟ بینگل لگتے. سکن کلر پہ جو پہن لے آپ کو سج جاتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے. تو کیا سیکھا ہم نے؟ پہلی بات ہے تکبر اور غرور سے بچنا ہے، کیونکہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا. آئینے میں خود کو زیادہ مت گھوریں، ہے تو پیچھے مٹی. پاکیزہ اور حلال رشتوں سے محبت کرنی ہے. قدرت کی نشانیوں پہ غور کرنا ہے. رات سونے کے بعد صبح سلامت اٹھ جانا اللہ کی ایک خوبصورت نعمت ہے، اس پہ اس کا شکر ادا کرنا ہے. بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ ہی پانی سے سیراب کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت اعلیٰ شان والا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے آسان کرے. آگے لکھیے آیت نمبر 28 سے 40. ٹاپک ہے ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا دین. سورت روم کی ایک یہ بھی خوبی ہے کہ اس میں دین کی سچائی، صداقت اور اقامت دین کا بہت ذکر ہے. ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان کر دی. جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، کیا اس میں تمہارے غلاموں میں بھی کوئی تمہارا شریک ہے؟ ہے کسی کا جوائنٹ اکاؤنٹ اپنی ماسی کے ساتھ کہ جب اس کا دل کرے وہ پیسے نکال لے اور جب آپ کا دل چاہے آپ نکال لیں؟ بالکل بھی نہیں کرتے. کہ تم اور وہ برابر کے ہو جاؤ اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا ہم عقل رکھنے والوں کے لیے. یعنی کیا تم اپنے غلاموں کو اپنے حصوں میں ڈال لیتے ہو؟ تو کیا اللہ نے دوسروں کو حصے دیے ہوئے؟ دیکھیں شرک کا رد ہے. اللہ نے فلاں کو اپنے اختیارات دے دیے، فلاں بابا جی کرنی والے ان کے پاس بیٹھے ہیں، ان کے پاس مال ہے. نہیں ہے کسی کے پاس، جھوٹ کیوں بولوں میں آپ سے؟ نہیں ہے اللہ کسی وقت کسی کے پاس بیٹھے ہوں. صحت بیٹے مال اولاد سب اللہ کے ہاتھ میں, اس لیے اگر ایسی کوئی سوچ ہے تو اس پہ بھی ہمیں توبہ کرنی ہے. فرمایا ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں, بلکہ بات یہ ہے کہ یہ ظالم تو بغیر علم کے خواہش پرستی کر رہے ہیں. نوٹ کیجئے گا, جب علم نہیں ہوتا نا تو خواہشیں استاد بن جاتی ہیں. اسے کون راہ دکھائے جسے اللہ تعالیٰ راہ سے ہٹا دے, ان کا ایک بھی مددگار نہیں, بس آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں. بہترین نصیحت اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا, اس اللہ کے بنائے ہوئے کو بدلنا نہیں. ذالک دین القیم, یہی تھی سیدھا دین ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. لوگو اللہ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ, ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے, ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے. سچ ہے نا, تھوڑا بھی ہے تو کیا ہوا, اپنا تو ہے نا, اتنا اچھا نہیں پھر بھی کوئی بات نہیں, اپنے نام سے تو چیز گئی ہے نا. یہ سوچ لوگوں کو بہت زیادہ چھوٹے سے شل میں بند کر دیتی ہے. اللہ ہم سب کو وسعت قلبی دے. لوگوں کو جب کبھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف پوری طرح رجوع ہو کر دعائیں کرتے ہیں, پھر جب اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے تاکہ وہ اس چیز کی ناشکری کریں جو ہم نے دی ہے. اچھا تم فائدہ اٹھا لو, ابھی ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا. کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو اسے بیان کرتی ہے جس سے یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں, اور اگر ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم وہ نا امید ہو جاتے ہیں. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ؟ اس میں بھی لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں, بس قرابت دار کو, مسکین کو, مسافر کو, ہر ایک کو اس کا حق دے دیجئے. یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہوں, ایسے لوگ نجات پانے والے ہیں. تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے, وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. اور جو کچھ صدقہ زکوٰۃ تم اللہ کا چہرہ دیکھنے اور خوشنودی کے لیے دو تو ایسے لوگ ہی ہیں جن کا دگنا کیا جائے گا. دوبارہ سود کی بات آ گئی, یہ بالکل ابتدائی دور کی آیتیں ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ سود اچھی چیز نہیں ہے یا ان قریب حرام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, پھر روزی دی, پھر مار ڈالے گا, پھر زندہ کرے گا. بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کون ہے ایسا جو یہ کر سکتا ہو؟ کوئی بھی تو نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی اور برتری ہے ہر اس شریک سے جو یہ لوگ مقرر کرتے ہیں. کیا پتہ چلا کہ بندہ دنیا میں آتا ہے تو شرک نہیں کر رہا ہوتا. ہر بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ میری روزی روٹی, میرا دودھ اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے, لیکن بڑا ہونے پہ یہ بات بھول جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی, نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں, جیسے بکری کا صحیح سالم بچہ ہوتا ہے جس کے کان لوگ کتر دیتے ہیں. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی, فاقم وجھک للدین حنیفا فطرۃ اللہ اللتی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. صحیح بخاری کی روایت ہے 4775. پھر ہم نے اس میں کیا سیکھا کہ کائنات کا ہر ذرہ دعوت فکر دیتا ہے. نمازوں کی پابندی کی بات ہوئی جو سب سے بڑی عبادت اور اطاعت ہے, پھر کہا گیا کہ مشرک نہ بنو بلکہ مواحد بنو, خالص ہو جاؤ, اس کے سوا کسی اور سے کوئی مراد نہ رکھو, کچھ نہ وابستہ کیجئے کہ فلاں میری مرادیں بر لائے گا اور فلاں لائے گا. حضرت معاذ سے حضرت عمر نے اس آیت کا مطلب پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ تین چیزیں ہیں اور یہی نجات کی جڑیں ہیں. پہلی چیز اول اخلاص, جو فطرت ہے جس پر اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا. دوسری چیز نماز ہے جو اصل میں دین ہے. اور تیسری چیز اطاعت ہے جس میں عصمت اور بچاؤ ہے, یعنی بندہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ کی بات ماننی پڑے گی. پھر اسی طرح بندے اور رب کا تعلق ہم نے آئے 33 میں دیکھا. انسانوں کی اکثریت کا ایک طریقہ ہے, خوشی ملے خوش ہوتے ہیں, مصیبت ملے تو ڈپریشن میں چلے گئے, نا امید ہو گئے. اہل ایمان ایسے نہیں ہوتے، وہ تکلیف میں صبر اور راحت میں شکر کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اور دونوں حالتیں ان کے لیے خیر اور اجر کا سبب بن جاتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے، قرابت داروں اور مسکینوں اور مسافروں کو حق دینے کی بات تھی۔ حقیقت یہ کہ جب سارے وسائل رزق تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہیں اور وہ جس پر چاہے اس کے لیے دروازے کھول دے، تو دولت والوں کو چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کا حق دیتے رہیں جو اس مال کے مستحق ہیں۔ وہ رشتہ دار ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، دیجئے دیجئے، اللہ نے ان کے حصے کا آپ کو زیادہ دے دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ غریب رشتہ دار کے ساتھ احسان کرنا دوہرے اجر کا باعث ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اسی طرح سے سود کی بات پہ ایک حدیث سن لیجیے، آیت 39 کے انڈر، صحیح مسلم کی روایت ہے 89:51، صحیح روایت مستدرک حاکم میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سود کھانے والے پر اور اسے کھلانے والے پہ اور ان دستاویز یعنی ڈاکیومنٹیشن یعنی لکھنے والے پر اور اس کی گواہی دینے والوں پر لعنت ہے۔ پھر فرمائیے، تمام کے تمام گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ کیا ملا؟ اس کو کہتے ہیں نا نیکی برباد گناہ لازم۔ ایک تو سود کا پیسہ لے گیا گھر میں، اس کو تو کچھ مزہ آیا، لکھنے والے کو کیا ملا؟ وہی چند ٹکے تنخواہ کے۔ اللہ ہمیں ایسی جاب سے بچا لے جس میں ایسی کسی بھی قسم کی ڈاکیومنٹیشن ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گاؤں میں زنا اور سود رواج پا گیا تو وہاں کے باشندوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے والا بنا دے۔ کیا سیکھا؟ خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالت میں اللہ ہی کو یاد کرنا ہے، دنیاوی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، ہدایت اللہ سے طلب کرنی ہے، فطرت سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرنا، تفرقوں میں نہیں بٹنا، اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنی ہے۔ آگے دیکھیے، آیت نمبر 41-53، ٹاپک لکھیے گا، فساد پھیل گیا لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ یاد رکھیے کہ اللہ نے یہ دنیا بڑی پیاری بنائی، صاف ستھری، نئی نویلی، لیکن لوگوں کے گناہوں سے یہ دنیا گندی ہو گئی۔ کیسے؟ زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہیں ان کے باعث کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ دنیا میں چکھا دے، بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ اگلوں کا انجام کیا ہوا، جن میں سے اکثر لوگ مشرک تھے۔ دیکھ لیجیے، اکثریت مومن نہیں، مشرک رہی۔ بس آپ اپنا رخ سیدھے اور سچے دین کی طرف ہی رکھیے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی نہیں۔ اس دن سب متفرق ہو جائیں گے، کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا، اور نیک کام کرنے والے اپنی ہی آرام گاہ سنوار رہے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں یہاں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارنے والا بنا دے۔ وہاں بھی تو آرام دہ کمرے چاہیے نا، بیڈ چاہیے، کوچز چاہیے، کشن چاہیے، تکویے چاہیے، پردے چاہیے۔ یہاں نیکیاں کر کر کے وہاں خوبصورت سے کمرے بنوائیے، اللہ آپ کو منع نہیں کرتا، صرف دنیا میں کھو کے نہیں رہ جانا۔ اور یہ سب کیوں ہو؟ تاکہ اللہ ان کو اپنے فضل سے جزا دے۔ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کی نشانیوں میں سے خوشخبریاں دینے والی ہواؤں کو چلانا بھی ہے، اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے، اور اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بنا دے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس دلیلیں لائے، پھر ہم نے گناہگاروں کا انتقام لیا۔ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے، اس کو ہائی لائٹ کیجئے گا۔ اللہ پہ لازم کوئی نہیں کر سکتا، اللہ نے خود اپنے اوپر لازم کیا کہ آپ اپنا ایمان بڑھاتے جائیں، اللہ آپ کی مدد کرتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے، وہ ابر کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں، اور جنہیں اللہ چاہتا ہے ان بندوں پر وہ پانی برساتا ہے تو وہ خوش خوش ہو جاتے ہیں۔ یقین ماننا کہ بارش ان پر برسنے سے پہلے پہلے تو وہ نا امید ہو رہے تھے۔ بس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں، آپ کو اپنے اوپر یہ آثار نظر آ رہے؟ کس کس کو لگ رہا ہے کہ اب اللہ اس کے دل کو قرآن کے لیے چننے والا ہے؟ قرآن کی بارش آپ کے مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی ہے۔ چلیے، اللہ تعالیٰ آپ کی زمین کو زرخیز کر دے۔ بس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ اسے زندہ کر دیتا ہے. کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اگر ہم تیز ہوائیں چلا دیں اور یہ لوگ اپنی کھیتیوں کو مرجھائی ہوئی زرد پڑی دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد پھر ناشکری کرنے لگیں. یعنی انسان سیکھتا نہیں ہے. بے شک اب مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر مڑ گئے ہوں, اور نہ بندوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے ہیں. آپ تو صرف انہی لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں, بس وہی اطاعت کرنے والے ہیں. اللہ میں دل کی مردگی اور آنکھوں کے اندھے پن اور کانوں کے بہرے پن سے بچا لے. کیا سیکھا؟ نیک اعمال کرنے ہیں, اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے, دین کے احکامات پہ عمل کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرنا ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اس کا یقین رکھنا ہے, روزگار حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے رزق کی دعائیں کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا رزق دے کہ جس کے بعد ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں. اگلا رکوع دیکھیے گا, آیت نمبر 54 سے 60, سورت کا آخر ہے. باس بعد الموت, مرنے کے بعد اللہ کیسے زندہ کرے گا, آئیے دیکھتے ہیں. اللہ الذی خلقکم من دوف ثم جعل من بعد دوف قوہ, اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا, پھر اس کمزوری کے بعد توانائی دی, پھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا. جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, وہ سب سے پورا واقف اور سب پر پورا قادر ہے. ذرا سے اس آیت پہ غور کریں. آپ کے اپنے گھر میں یہ تینوں کیفیات ہوں گی. آپ میں سے کس کس کے گھر میں کوئی بزرگ ہے؟ بہت کمزور, ٹھیک ہے, آپ خود تو ہیں ہی الحمدللہ. کس کے گھر میں چھوٹے بچے بھی ہیں؟ بس یہ ہے اس آیت میں, پہلے بچپن کی کمزوریاں, پھر جوانی کی طاقتیں, اور پھر بڑھاپے کی کمزوریاں. تو آپ اور میں دو کمزوریوں کے بیچ میں یہ تھوڑے سے وقت میں اکڑتے پھر رہے ہیں. اللہ ہماری اکڑ کو کم کر دے اور ہمیں اس آنے والے وقت کے لیے تیار کر دے. اور جس دن قیامت برپا ہو جائے گی, گناہگار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے, اسی طرح بہکے ہوئے ہی رہے. اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا, وہ جواب دیں گے کہ تم تو جیسا کہ کتاب اللہ میں ہے یوم قیامت تک ٹھہرے رہے. آج کا یہ دن قیامت ہی کا دن ہے, لیکن تم تو یقین ہی نہیں مانتے. کتنی کثرت اس بارے میں قیامت اور موت کا ذکر آ رہا ہے, یہ آیت اس کی دلیل ہے. پس اس دن ظالموں کو ان کے عذر بہانے کچھ کام نہ آئیں گے اور نہ ان سے توبہ اور عمل طلب کیا جائے گا. بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے ساری مثالیں بیان کر دی ہیں, آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لائیں, یہ کافر تو یہی کہیں گے کہ تم بےہودہ گو, یعنی بالکل جھوٹے ہو. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے یوں ہی مہر لگا دیتا ہے. بس آپ صبر کریں, یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے, آپ کو وہ لوگ ہلکا یعنی بے صبرہ نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے. کیا سیکھا؟ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. بولیے انشاءاللہ. یقین رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے وعدوں کا سچا ہے. قرآن کا علم سیکھنا ہے, قیامت کے دن کی تیاری کرنی ہے, ظالمین میں سے نہیں ہونا. اللہ دلوں پر مہر نہ لگا دے اس بات کی دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ان ساری انشاءاللہوں کے بدلے میں ان دعاؤں کو قبول کر لے. چلیے, خوبصورت سورت لقمان, نصیحتوں, حکمتوں اور شکر سے بھری ہوئی سورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک شخص کا ذکر کر کے سب کو بتا دیا کہ جو نہ نبی تھے اور نہ کسی نبی کے امتی تھے, لیکن ان کا ذکر خیر قرآن میں کیوں آیا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, حکمت کی وجہ سے. تو اللہ سے حکمت مانگتے ہوئے اس کو شروع کریں گے چند آیتوں کی تلاوت کے بعد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کی پہلی 11 آیتیں 1 سے 11. ٹاپک لکھئے گا حکیم آنا کلام بمقابلہ تفریحی کلام. لہو الحدیث آج کے دور کا ایک ناسور ہے. بہت سارے لوگ فن کے موڈ میں رہتے ہیں اور اسی میں اپنی زندگی میں ایسی چیزیں شامل کر لیتے ہیں جو ان کو زندگی کی سنجیدگی سے دور کر دیتے ہیں اور مقصد حیات بھلا دیتے ہیں. اسی کے ذکر سے یہ سورت شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدا و رحمت للمحسنین. یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں, تو اس کو پڑھیں گے تو حکمت آئے گی انشاءاللہ. جو نیک لوگوں کے لیے راہبر اور سراسر رحمت ہے, جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں, یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغ باتوں کو مول لیتے ہیں, یعنی خرید کے لاتے ہیں بیکار چیزیں, کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں, گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں. آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے. بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام بھی کیے ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کا وعدہ سچا ہے, وہ بہت بڑی عزت اور غلبے والا اور کامل حکمت والا ہے. اسی نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا, تم انہیں دیکھ رہے ہو, اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں لے کر کہیں ہل نہ جائیں, اور ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیے, اور ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگا دیے. یہ ہے اللہ کی مخلوق, اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی مخلوق تو دکھاؤ, کچھ نہیں بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں. سورۃ لقمان میں محسنین کا لفظ آیا. محسن کون ہوتا ہے؟ احسان کرنے والا, والدین کے ساتھ بھی اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی, مستحقین کے ساتھ بھی اور ضرورت مندوں کے ساتھ بھی. اسی طرح محسن وہ ہوتا ہے جو نیکیاں کرے اور برائیوں سے دور رہے اور خوب نیکیاں کریں. تیسرا اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی عبادت نہایت اخلاص اور خشوع خضوع کے ساتھ کرے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. دعا کیجیے اللہ آپ کو مجھے محسن بنا دے. پھر آپ دیکھیے آیت 4-8, ہم نے جو خوبیاں دیکھی اس کا مائنڈ میپ آپ کے سامنے ہے. ایک طرف ہے فلاح پانے والے اور دوسری طرف ہیں غافل. فلاح پانے والوں کی چار خوبیاں کون سی ہیں؟ نمبر 1, آخرت پر یقین رکھتے ہیں, کتاب الہی سے رہنمائی پاتے ہیں, اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں, نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اس کے برعکس جو غافل لوگ ہیں, نمبر 1, دین کا مذاق اڑاتے ہیں. ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لیجئے, کہیں میرے اندر غفلت تو نہیں ہے. جب اللہ کی کوئی بات بتائی جائے تو تکبر سے منہ پھیر لیتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ بھلا ہمیں سب پتا, مجھے سب آتا. پھر اسی طرح اللہ کی راہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں, سنی انسنی کر دیتے ہیں، گویا کہ ان کے کانوں میں وہ بات بوجھ محسوس ہوتی ہے، تو غافل وہ ہیں جن کا دل قرآن کی اور علم کی محفل میں نہیں لگتا۔ کیا سیکھا کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، ہر طرح کے شرک سے دور رہنا ہے، قرآن سے ہدایت لینی ہے۔ قرآن پاک حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے، اس سے حکمت لینی ہے۔ نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، قرآن سننا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، قدرت کی نشانیوں پہ غور بھی کرنا ہے۔ اور اسی میں ہماری آیت تدبر ہے آج کے اس بارے کی، آیت نمبر 6 اور 7۔ اس کی روشنی میں دیکھیے کہ آج کے دور کا سب سے بڑا ٹائم ویسٹر، منی ویسٹر، لائف ویسٹر لہو الحدیث ہے، بیکار مشغلے، فن، جوک، کہانیاں، فکشن، ڈرامے، میوزک، پاپ، تھرل شوز، اوپراز، ایسی چیزیں جو بندے کو غیر سنجیدہ کر دیں۔ شاید نظر بن حارث آج کے دور میں آتا تو بڑا خوش ہوتا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے پہلی دفعہ مکہ میں جھوٹی کہانیاں لا کر پیش کی تھی۔ کیا دیکھتا تھا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنتا ہے نا، ادھر ہی چلا جاتا، جتنا مرضی بلائیں واپس آ جاؤ نہیں آتا۔ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جادو ہے، کوئی کہانی ہے، کوئی افسانے ہیں، لو ہم بھی کرتے ہیں۔ عراق گیا، وہاں سے رسمند اور اسفنجار کے قصے اٹھا کر لے آیا، پورا فکشن، اور لا کر مکہ میں پھیلا دیا۔ آج بھی نظر بن حارث کے بہت سارے وارث ہیں، اب تو گلی گلی، کونا کونا، ٹبا ٹبا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، چھوٹے چھوٹے لوگ بڑے بڑی اسکرینوں پہ آ کر لوگوں کا دین اور ایمان بیچ رہے ہیں۔ اپنی نسلوں کو اس فکشن سے دور کیجئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کارآمد نسلیں پیدا ہوں۔ آج شوہر بیوی کا جو تعلق اچھا نہیں ہو رہا نا کسی کسی جگہ، اس میں بہت بڑی وجہ لہو الحدیث ہے۔ ہر ایک لغویات میں مشغول ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، ساتھ بیٹھے دونوں اپنے فون سے کھیل رہے ہیں، ایک ایک فلم دیکھ رہا ہے تو دوسرا کوئی دوسری چیز دیکھ رہا ہے۔ ان چیزوں نے، میڈیا نے آج ہمارے گھروں میں کیا اثر ڈالا ہے، اس پہ ایک لیکچر ہے، بلکہ 2 لیکچرز ہوئے تھے یو ایس سے کینیڈا ٹرپ میں، کسی ایک کا لنک آپ کو بھیج دیتے ہیں، سنیے گا، ایفیکٹ یا امپیکٹ آف سوشل میڈیا آن آور لائف۔ پڑھ کر دیکھیں، سن کر دیکھیں، بہت کچھ ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی بیکاریات سے بچا لے۔ آگے چلیے، آئے 12 سے 19، ٹاپک لکھیے تربیت اولاد / حکمت کے تقاضے۔ یہاں اس شخص کا تذکرہ ہے جس کے نام پہ یہ سورت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ کا شکر کر، ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو بھی نہ شکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ اور جبکہ لقمان نے واز کہتے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا، اور اس کی دودھ چھڑائی میں 2 برس لگ گئے، کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو، تو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا، جو میری طرف جھکا ہو، تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کر دوں گا۔ پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ ضرور لائے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کرنا، اور جو مصیبت بھی تم پر آئے صبر کرنا، یقین مان لو کہ یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلانا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ کسی تکبر کرنے والے شیخی خورے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرنا، اور اپنی آواز پست کر لینا، یقیناً آوازوں میں سے سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔ کیا پتہ چلا تربیت اولاد کے golden rules, golden sayings about parenting. Aulaad, آپ کا تعارف بھی ہے اور آپ کا صدقہ جاریہ بھی ہے, اچھا ہو یا برا. لقمان کون تھے جن کا یہاں تذکرہ ہے؟ اللہ کے نیک بندے تھے, کہتے ہیں کہ غلام تھے, سیاہ تھے یعنی حبشی تھے. لیکن حکمت ایک ایسی خوبصورت دولت ہے جس کو اللہ دے دے اس کی بدصورتی خوبصورتی میں بدل جاتی ہے. عقل تھی, فہم تھا, دینی بصیرت بھی تھی, ممتاز مقام عطا ہوا. ان سے کسی نے پوچھا تمہیں یہ فہم اور شعور کس طرح حاصل ہوا؟ تو کہنے لگے چار چیزوں سے. آپ بھی نوٹ کریں, مائنڈ میپ آپ کے سامنے ہے, لکھ لیجئے اس کو دیکھ کر. آپ میں چاہتے ہیں حکمت آئے؟ الحمدللہ. پہلی بات, بے فائدہ باتوں سے اجتناب کیجئے, چھوڑ دیجئے بے تکی باتیں. کم بولیں, کم بولیں, کم بولیں, فائدہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ. دوسری بات, خاموش رہیے خاموشی کی وجہ سے. تیسرا, سچ بولنے کی وجہ سے. اور چوتھا, امانت کے اختیار کرنے کی وجہ سے. آپ نوٹ کریں, چار میں سے تین کا تعلق یہ زبان سے ہے. تو حکمت لینی ہے تو زبان کا صحیح استعمال کیجئے. کہتے ہیں کہ یہ غلام تھے, ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بہترین دو حصے لے کر آؤ. گئے, زبان اور دل نکال کر لے آئے. پھر ایک اور موقع پر آقا نے ان سے کہا جاؤ بکری ذبح کرو اور اس کے بدترین حصے لے آؤ. پھر گئے, پھر زبان اور دل ہی نکال کر لے آئے. پوچھنے پر کہنے لگے کہ زبان اور دل اگر صحیح ہوں تو سب سے بہتر ہیں, اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں. یہ تو آپ کو ان کی اس حکمت بھری نصیحت سے پتہ چل رہا ہے. آپ دیکھیں آئے 13 سے 19, ایک سٹریچ میں دیکھیں نا تو حضرت لقمان کیا نصیحتیں کرتے ہیں. آپ بھی ان کو نوٹ کیجئے, اپنے بچوں کو اسی ترتیب سے بتائیے گا. ترتیب نہیں بدلنی, اللہ کے حق سے پہلے اپنے حق نہیں بتانے. کیا, صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے, اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اللہ کے بعد ماں باپ کی شکر گزاری کرنی ہے, سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ احساس دلائیے بچوں کو. اللہ بہت باریک بین اور خبردار ہے, اس لیے بچوں کو بتائیے کہ آپ چھپ نہیں سکتے. نمازوں کو قائم رکھنا ہے, اچھے کاموں کی نصیحت کرنی ہے اور برے کاموں سے روکنا ہے. بچے بھی نصیحت کریں جی, ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی نصیحت کریں گے تبھی بڑے ہو کے عادت ہوگی. پھر بچوں کو سکھائیے کہ جو مصیبت بھی تجھ پر آئے اس پہ صبر کیجئے. بچے کے لیے تو یہ بھی بڑی مصیبت ہے نا کہ اس کا لالی پاپ چھوٹے بھائی نے لے لیا, اس کو اس تکلیف پہ صبر سکھائیے. پھر بچوں کو سکھائیے کہ جب لوگ تجھ سے باتیں کریں تو تکبر سے منہ نہ پھیرا کرو. آج یہ بھی ایک ایٹیچیوڈ دیکھا گیا, یوتھ اردو بولنے والوں کو حقیر سمجھتی ہے. موم از ناٹ ہوم, جاؤ مانڈی. آپ دیکھیے کہ کل کا دور دیکھیے تو 8, 10, 12 سال کی بچیاں گھر آئی آنٹی یا ماں کی دوست کو چائے پانی پلا کر بھیجتی تھی. ماں گھر بھی نہیں ہے پھر بھی سنبھال لیتی تھی. آج فون پہ بتا دیں گے ماما نہیں ہے گھر پہ, یعنی آپ نہ آئیے, اور آپ بھی جائیں تو بڑی بات ہے کہ اگر وہ آپ کو بٹھا لیں ڈرائنگ روم میں. بچیوں کو سکھائیے, منہ پھلا کر نتھنے پھلا کر رہیں گی تو گھر نہیں بسیں گے. جو یہاں کیا ہوگا کل شوہروں کے ساتھ کریں گی تو آئیڈیل بیویاں نہیں بنیں گی, بیٹر ہاف نہیں بٹر ہاف بن جائیں گی. بیٹیوں کی تربیت میں خاص طور پہ یہ نقطے جو نوٹ کیجئے جو بھی موجود ہیں, زمین پر اکڑ کر مت چلیں. بچوں کو ایسے کپڑے مت پہنائیے جس میں وہ اکڑ کے چلیں. تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اپنی چال میں میانہ روی رکھیں اور آواز کو پست رکھیں. آج ذرا دیکھیے کیسے ہڑبونگ مچ جاتی ہے جہاں 4-6 بچے جمع ہو جائیں. بچوں کو سکھایا کریں ایسے, ہاتھوں سے سکھایا کریں, آرام سے, سلو, کول ڈاؤن, ٹیک اپ ڈیپ بریتھ. ہم بھی شور مچا دیں, بچے پہلے ہی مچا رہے ہیں تو پھر ادم تو مچے گا نا. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. پھر ہم نے مزید کیا باتیں سیکھی کہ حکمت اور دانائی کی دعا کرنی ہے, شکر گزاری ایک نعمت ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے, شرک کر کے اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا, ماں باپ کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے, دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کی رغبت دلانی ہے, اور مصیبتوں اور تکلیفوں میں صبر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی میری مدد فرمائے. آگے لکھیے آیت 20 سے 30, ٹاپک ہے اللہ ہی داتا ہے. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو ہمارے کام میں لگا رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں. بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے, بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری بھی وہی کی تابع داری کرو تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو جس طریقے پر اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے اسی کی تابع داری کریں گے, اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو. اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور وہ ہو بھی نیکوکار, یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا, تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے, کافروں کے کفر سے آپ رنجیدہ نہ ہو, آخر ان سب کا لوٹنا تو ہماری ہی جانب ہے, پھر ہم ان کو بتا دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا. بے شک اللہ سینوں کے راز تک جانتا ہے. ہم انہیں گو کچھ فائدہ یوں ہی دے بھی دیں لیکن بلاخر ہم انہیں نہایت بیچارگی کی حالت میں سخت عذاب کی طرف ہنکا لے جائیں گے. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے, شروع سے یہ بات چل رہی ہے, شعور کو بیدار کیا جا رہا ہے ان آیتوں میں, تو ضرور جواب دیں گے کہ اللہ. تو کہہ دیجئے کہ سب تعریفوں کے لائق اللہ ہی ہے لیکن ان میں سے اکثر بے علم ہیں, آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑا بے نیاز اور حمد و ثنا کے لائق ہے. روئے زمین کے تمام درختوں کی اگر کلمیں بن جائیں, امیجن کریں کتنے درخت ہیں, ہمارے ملک میں اتنے درخت نہیں ہیں یا شاید ہم نے کاٹ دیے ہیں, باہر کی دنیا میں بہت درخت ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہاں درخت کاٹنا جرم ہے, وہ کہتے ہیں لوگوں کو آپ محروم کر رہے ہیں آکسیجن سے, اور ایک نظر ڈالیں نا تو آپ کے سامنے کئی لاکھ درخت ہوں گے. اللہ کہتے ہیں سب درختوں کے اگر قلم ہو جائیں, یعنی ان کو کاٹیں پھر اس کی لکڑی کے قلم یعنی لکھنے کی چیزیں بنائیں, اور تمام سمندروں کی سیاہی ہو اور اس کے بعد سات سمندر اور ہوں, تاہم اللہ کے کلمات خط نہیں ہوں گے, خط نہیں ہو سکتے. بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور با حکمت ہے, تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد زندہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس کا, یعنی اللہ کے لیے ساری دنیا کو مار دینا اور دوبارہ زندہ کر دینا ایسا ہے جیسے ایک بندے کو ایک نفس کو پیدا کیا. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. سچ ہے نا کہ ہم نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی, ہم نے اس کی قدرت کو پہچانا ہی نہیں ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں کھپا دیتا ہے, سورج چاند کو اسی نے فرما بردار کر رکھا ہے, ہر ایک مقرر وقت تک چلتا رہے, اللہ ہر اس چیز سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے. یہ سب انتظامات اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. یہ سب انتظامات اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے, اور اس کے سوا جن جن کو لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہیں, اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلندیوں والا اور بڑی شان والا ہے. اللہ ہمیں اس کی شان کو سمجھنے والا بنا دے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ذر سے, جانتے ہو یہ سورج کہاں چلا جاتا ہے؟ آپ بھی سوچیں, ابھی تھوڑی دیر بعد سورج ڈوب جائے گا نا, تو ادھر سے کہاں جاتا ہے؟ جواب سنیے, اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ جا کر اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جاتا ہے اور اپنے رب سے اجازت چاہتا ہے, قریب ہے کہ ایک دن اس سے کہہ دیا جائے کہ جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا, یعنی سورج پھر مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا, اور وہ قیامت سے پہلے کا وقت ہے جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. ابھی توبہ کر لیتے ہیں, استغفر اللہ. صحیح بخاری کی یہ روایت تھی 3199. کیا سیکھا اس رکوع سے؟ اللہ کی دی ہوئی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے, قرآن کی پیروی کرنی ہے, باپ دادا کے غلط طریقوں کی پیروی نہیں کرنی, شیطان کی باتوں میں نہیں آنا, اللہ کی حکمتوں کو سمجھنا ہے, یقین رکھنا ہے کہ پوشیدہ باتوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. چلیے آخری آیتیں سورت کی جو آپ کی میری اصل کو کھول دیں گی. ٹاپک لکھیے گا آیت نمبر 31 سے 34 تک کا, دکھوں میں فطرت پر پڑا ہوا پردہ ہٹ جاتا ہے. اسی لیے تو کبھی میت والے گھر میں کسی نے نہیں کہا کہ میوزک کا انتظام ہے, سیگریگیشن کیوں ہے, مکس گیدرنگ چاہیے. اس وقت تو سب موت موت کی باتیں کرتے ہیں, اور خوشیوں میں کہتے ہیں لو اب اس کے بغیر شادی کیسے ہوگی. آئیے پڑھتے ہیں. الم ترن الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ دریا میں کشتیاں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے. یقیناً اس میں ہر ایک صبر اور شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اور جب سمندر پر موجیں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ نہایت خلوص کے ساتھ اعتقاد کرتے ہوئے صرف اللہ کو پکارتے ہیں. یہ ہیں فطرت پہ پڑے ہوئے پردے چھٹے ہوئے. پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچاتا ہے تو کچھ ان میں سے اعتدال پر رہتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو بد عہد اور نہ شکرے ہوں. تو کرو کیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہو جاز عن والدہ شیئا. ایک سال مجھے یاد نہیں ہے 2007 تھا یا 8 یہ آیت اس بارے کی آیت تدبر میں نے بتائی تھی. اس پہ ایک لیکچر بھی بنا تھا جو سی ڈی میں بھی گیا اور بہت فائدہ ہوا تھا. اس کا ٹاپک بھی یہی تھا نفس کے دھوکے. آئیے سنیے شیطان آپ کو مجھے کیسے دھوکے میں ڈالتا ہے. لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا. یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے. دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے. اللہ میں نفس کے دھوکوں سے اور شیطان کے دھوکوں سے بچا لے. بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. یہاں سے پانچ چیزیں نوٹ کیجئے گا. اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے. کیا؟ وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا کل کیا کچھ کرے گا. نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ پورا علم والا اور صحیح خبر والا ہے. تو کیا سیکھا؟ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے, اس کے فریب میں نہیں آنا. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ناممکن کو ممکن بناتا ہے, لہٰذا اسی سے مانگنا ہے. شکر گزار بندی بننا ہے, عہد شکنی نہیں کرنی. قیامت کے دن کوئی رشتہ دار کسی کے کام نہیں آئے گا, اس لیے آج دنیا میں اپنی فکر کرنی ہے. ایک خوبصورت سورت پوری ہوئی تو اس سے بھی خوبصورت سورت آگے ہے, سورت سجدہ. قرآن پاک میں سجدہ نام کی دو سورتیں, ایک الف لام میم سے شروع ہوتی ہے تو وہ یہ والی ہے, دوسری حامیم سے شروع ہوتی ہے, اس لیے اس سورت کو حامیم سجدہ کہتے ہیں جو آگے آئے گی. اس سورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ رات کو سونے سے قبل الف لام میم سجدہ اور سورت ملک پڑھا کرتے تھے. یہ ترمذی کی روایت ہے 892 نمبر کی. کیا بات ہے اس میں؟ آئیے آج اس کے ترجمے سے سنتے ہیں. اور کوئی تو بات ہوگی جو ہر رات آپ اس کو پڑھتے تھے, لیکن پہلے ابتدائی چند آیتوں کی تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون.
جزاك الله خير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. سورت شروع ہوتی ہے کتاب کے ذکر سے. پہلی 11 آیتیں 1 سے 11. ٹاپک لکھیے گا اللہ خالق مالک اور رب کائنات ہے. جب وہ سب کچھ ہے تو پھر ہمیں کسی اور کی کیا ضرورت ہے. بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ تیرے رب تعالیٰ کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ انہیں ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا. تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں، کیا اس پر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے. یہی ہے چھپے کھلے کا جاننے والا، زبردست خالق، بہت ہی مہربان، جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی. دل چاہ رہا ہے اس جملے کو دوبارہ بولوں، جس نے نہایت خوب بنائی جو بھی چیز بنائی. سچ ہے نا؟ کوئی چیز دیکھیے، اورنج، انار، ایون کریلا، سبزی جب فریش آتی کبھی اس کا حسن دیکھا کریں. انسان، بچے، پہاڑ، دریا، ہے کوئی چیز جس کو آپ دیکھ کر کہیں کہ اللہ نے جان چھڑائی ہے؟ تو ہم کیسے اس قرآن سے جان چھڑائیں؟ نعوذ باللہ. ہمیں بھی اس کو اس کا حق دے کے پڑھنا ہے انشاءاللہ. اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی، جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اس نے رخ پھونکی. اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، اس پر بھی تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو. اور انہوں نے کہا، کیا جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے، کیا پھر نئی پیدائش میں آ جائیں گے؟ بلکہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں. کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا. آج رات کو سورت ملک پڑھیں گے، سورہ سجدہ پڑھیں گے، اس آیت پہ غور کیجئے گا جو بھی پڑھنے لگی ہوں. کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے. جی، بعض روایات میں آتا ہے ہر روز 4 بار موت کا فرشتہ آ کے ہمیں جھانک کے جاتا ہے، اور ایک دن آئے گا تو پھر ساتھ لے جائے گا. پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے. جی، صحیح مسلم کی روایت ہے 2789 ابو ہریرہ سے، کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ تھام کر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں پیدا کر کے 7ویں دن عرش پر قیام کیا، مٹی ہفتے کے دن بنی، پہاڑ اتوار کے دن، درخت سوموار کے دن، برائیاں منگل کے دن، نور بدھ کے دن، جمعرات کے دن جانور، آدم جمعے کے دن عصر کے بعد، دن کی آخری گھڑی میں اسے تمام روئے زمین کی مٹی سے پیدا کیا، جس میں سفید، سیاہ، اچھی، بری ہر طرح کی تھی. اسی باعث اولاد آدم بھی بری اور بھلی بنی. جی، مسلم کی روایت ہے، کتنی ڈیٹیل سے بتایا کب کیا بنا، بریک ڈاؤن ہے چیزوں کا. آگے بھی پڑھیں گے سورت حامیم سجدہ میں آسمان کی چیزوں کو بنانے کی بات ہوگی. کیا سیکھا؟ دوسروں کو ہدایت کی طرف بلانا ہے. قیامت کے دن کوئی سفارش کام نہ آئے گی. ہر پوشیدہ ظاہر عمل کے جاننے والا اللہ کو سمجھنا ہے، اللہ ہی کو خالق ماننا ہے، مرنے کے بعد جیے جانے پر ایمان رکھنا ہے. ہمارے پاس یہ زندگی امانت ہے، اس کی قدر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 12 سے 22. ٹاپک لکھیے مومن اور فاسق میدان حشر میں. دو مختلف گروہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں میں کر دے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. اس کے ترجمے پہ غور کیجئے گا. کاش کہ آپ دیکھتے جب کہ گناہگار لوگ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے. امیجینیشن میں لائیے ذرا اس کو. کہیں گے اے ہمارے رب, ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا, اب تو ہمیں واپس لوٹا دے, ہم نیک اعمال کریں گے, ہم یقین کرنے والے ہیں. اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے, لیکن میری بات بالکل حق ہو چکی کہ میں ضرور ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے پر کر دوں گا. اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کے فراموش کر دینے کا مزہ چکھو. ہم نے بھی تم کو بھلا دیا اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھو. کیسی اعصاب پہ بوجھ ڈالنے والی آیتیں. قیامت کے دن کٹہرے میں کھڑے کر کے اللہ یہ سب باتیں پوچھے گا. ہماری آیتوں پر وہی مان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں. ہم کب قرآن کی باتوں کو سن کر سجدوں میں ڈر گئے خشیت سے, اور اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. اور سب سے بڑی ان کی خوبی, تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں. اللہ ہماری بھی کروٹیں بستروں سے الگ کرتے. رمضان میں تو شاید بستر پہ جانے کا بھی موقع نہ ملے, غیر رمضان میں کیا ہوتا یہ سوچیے. اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں, اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. اس سب کے بعد ملے گا کیا؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزام بما کانوا یعملون. کوئی نفس نہیں جانتا. اپنا نام لکھے اس نفس کی جگہ. ہم سب تو اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے. ہم تو پاگل ہو جائیں وہ چیزیں دیکھ کر. ہمارے تو امیجینیشن میں وہ چیزیں نہ آئیں جو اللہ نے تیار کی ہوئی ہیں. کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا کر رکھی ہوئی ہے. جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے. کیا جو مومن ہو مثل اس کے ہے جو فاسق ہو؟ بولیے. نہیں, یہ برابر نہیں ہو سکتے. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے ان کے لیے ہمیش کی والی جنتیں ہیں. مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے. لیکن جن لوگوں نے حکم نہ مانا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے, جب کبھی اس سے باہر نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے, اور کہہ دیا جائے گا کہ اپنے جھٹلانے کے بدلے آگ کا عذاب چکھو. یقیناً ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں, یعنی آخرت کی سزاؤں سے پہلے دنیا میں ان کو سزائیں دیں گے. اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اللہ کی آیتوں سے باز کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا. یقین مانو کہ ہم بھی گناہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں. تو کیا سیکھا آیت 18 سے؟ اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے اعمال صالح کا اہتمام ضروری ہے. حدیث قدسی ہے. کیا ہوتی ہے وہ؟ لفظ اللہ کے, زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, کسی کان نے ان کو سنا نہیں, اور کسی انسان کے وہم و گمان میں اس کا گزر تک نہیں ہوا. اور آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد چاہو تو یہ آیت پڑھ لو, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں کیا پتہ چلا کہ قیامت کے دن کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا. قیامت کے دن کوئی ایسا دوست نہیں ہوگا جو ہماری مدد کر سکے اور ہم سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ٹال سکے. نہ وہاں کوئی سفارش کر سکے گا, کرے گا تو قبول نہیں ہوگی. تو صرف انسانوں کے ساتھ ساتھ رشتوں کو جوڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا, شرط یہ کہ ان سے رشتہ بھی اللہ کی خاطر ہو, کیونکہ قیامت کے دن کوئی مدد نہیں کرے گا اللہ کے سوا. کیا سیکھا؟ آخرت میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ دنیا میں نیک عمل کر لیں. سچ ہے نا, ابھی تو زندہ ہے. خود کو مبارک دیں, ابھی میں زندہ ہوں. اللہ عمل والا بنا دے. دوزخ میں جانے والے اعمال سے بچنا ہے, تکبر نہیں کرنا, اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لانا ہے, گھر جا کر سجدہ کیجئے گا شکر کا, تہجد پڑھنی ہے, اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. آگے آخری رکوع ہے سورت کا 23 سے 30, ٹاپک لکھئے کاش دل جاگ جائیں, کیونکہ آج دل سو رہے ہیں. اور شاعر نے کیا کہا, دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے امتوں کے مرد کوہن کا چارہ. دل کو جو پرانی بیماریاں لگ چکی ہیں نا, اس کا علاج ہے کہ اس دل کو زندہ کیا جائے. کیسے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی, بس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہیں کرنا چاہیے, اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ان میں سے بعض ایسے پیشوا بنا دیے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے, اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. آپ کا رب ان سب کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. کیا اس بات نے بھی انہیں کوئی ہدایت نہیں دی کہ ہم نے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں؟ اس میں تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں, کیا پھر بھی یہ نہیں سنتے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرح بہا کر لے جاتے ہیں, پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جسے ان کے چوپائے اور یہ خود کھاتے ہیں؟ کیا یہ پھر بھی نہیں دیکھتے اور کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ, جواب دے دو کہ فیصلے والے دن ایمان لا نا, بے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی. اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں اور منتظر رہیں, یہ بھی منتظر ہیں. کیا پتہ چلا؟ اب دیکھیے رزلٹ کیا آتا ہے. کیا سیکھا؟ زندگی اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے, اس سے فائدہ اٹھا کر نیک کام کرنے ہیں. بولیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے, صبر کرنا ہے, پہلی امتوں کے برے انجام سے سبق حاصل کرنا ہے, اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنا ہے, داعی دین بننا ہے انشاءاللہ. چلیے ایک اور خوبصورت سورت جس کا کچھ حصہ اس پارے میں اور اگلا حصہ اگلے پارے میں, سورۃ الاحزاب, تلاوت سنتے ہیں ابتدائی آیات کی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
جزاك الله خیر. سورة احزاب بہت ہی خوبصورت سورت ہے جس میں غزوہ خندق کے بہت سارے واقعات ہیں. اس جنگ میں منافقوں کا نفاق کھل کے سامنے آ گیا اور مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے ایک خندق کھو دی. غیر مسلموں کے لیے یہ ایک نیا تجربہ تھا, لیکن اللہ نے اپنے دین کے دفاع کے لیے صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کام لے لیا جس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں ملتی. آئیے پڑھتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے بھی آج کے دور میں اپنے دین کا دفاع کروا لے. پہلی آٹھ آیتیں، ایک سے آٹھ ٹاپک لکھیے، اللہ کا نظام ہی نافذ ہو کر رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اے نبی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے اور کافر اور منافقوں کی باتوں میں مت آ جائیے. اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے. جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی تابع داری کیجیے. یقین مانو کہ اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. آپ اللہ ہی پر توکل رکھیں، وہ کارسازی کے لیے کافی ہے. کسی آدمی کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں رکھے. اور اپنی جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، انہیں اللہ تعالیٰ نے سچ مچ تمہاری مائیں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالک بیٹوں کو واقعی تمہارے بیٹے بنایا. یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے اور وہ سیدھی راہ سجھاتا ہے. لے پالکوں کو، یعنی اڈاپٹڈ بچوں کو، ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ. اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہ ہے، اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم ہی نہ ہو تو تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں. تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو. اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے. پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں. ہائی لائٹ کریں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور حق ہمیں نہ بھی بتایا جاتا نا کہ اللہ کے نبی کے کیا حقوق ہیں ہم پہ، تو یہ ایک حق کافی ہے. اپنی جان پہ ترجیح نہ دو نبی کو. حضرت عمر نے ایک موقع پہ کہا، اللہ کے نبی آپ مجھے ہر چیز سے پیارے ہیں. کہا اپنی جان سے بھی زیادہ؟ کہا نہیں، جان سے تو نہیں. کہا پھر تیرا ایمان پورا نہیں. ہاتھ پھر آپ نے ان کے سینے پہ، اللہ نے عمر کا سینہ کھول دیا. تو عمر نے کہا، اللہ کے نبی اب مجھے آپ میری جان سے بھی پیارے ہیں. اللہ ہمیں بھی نبی کو اپنی جان سے آگے رکھنے والا بنا دے. اور پیغمبروں کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار کتاب اللہ کی روح میں بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں. ہاں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو، یہ حکم الہی میں لکھا ہوا ہے. جبکہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا، اور خاص طور پر آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے ان سے پکا اور پختہ عہد لیا تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے. کیا پتہ چلا؟ دیکھیے صورت بڑی یونیک سٹائل سے شروع ہوتی ہے، دو ٹوک انداز ہے. اصل میں اس صورت میں معاشرے میں پھیلی ہوئی رسمیں ٹوٹیں گی جو لوگوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شروع میں ذرا الرٹ کر دیا. اور یاد رکھیے کہ انسان بنیادی طور پہ کمزور اور ضرورت مند ہے، اس لیے وہ قادر مطلق اور غنی مطلق اللہ کی پناہ میں آ کر ہر قسم کی مشکلات پہ قابو پا سکتا ہے. اس کو چاہیے کہ کہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. یہ کہہ کر اپنے راستے میں آنے والی مشکلات کے خلاف اللہ کی پناہ مانگیے. جب کوئی انسان تنگ کرے تو اپنے معاملے اللہ کے سپرد کر دیجئے، اور اس بات پر یقین رکھیے کہ وہی آپ کا کارساز ہے، اور جب آپ اس کی پناہ مانگیں گے تو وہ آپ کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑے گا. دوسری بات اس میں لے پالک بچوں کی ہوئی، کل تھوڑی سی بات کروں گی اس میں انشاءاللہ. یہ بھی ایک رشتہ ہے جو ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے. منہ بولا بیٹا، منہ بولی بہن، منہ بولا یہ تو میں نے بھائی بنایا ہوا ہے. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. محرم اور غیر محرم کی حدیں نہیں ٹوٹنی چاہیے، چاہے آپ اس کو سگا بھائی کہہ لیں. حدیث میں آتا ہے، جس نے جانتے بوجھتے اپنے غیر باپ کی طرف منسوب کیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا. یہ بخاری کی روایت ہے. کیا سیکھا؟ تقوی اختیار کرنا ہے، منافقین کا ساتھ نہیں دینا، اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، اپنے ہر معاملے میں اللہ کو کافی سمجھنا ہے، اولاد کو ان کے باپ کے نام سے ہی پکارنا ہے، تاریخی واقعات سے سبق لینا ہے. چلیے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے. آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 9 سے 20، 9 to 20. ٹاپک لکھیے، دل کے بیمار لوگ ناکام ہوں گے. کون ہوتا ہے دل کا روگی؟ منافق. یہاں منافقوں کی باتیں ہیں، دل بڑا کر کے سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ یہ سب واقعات غزوہ خندق کے سنیریوں میں، اور یہاں بالکل تبوک اور صورت غزوہ تبوک اور انفاق، سوری جو سے پیچھے تھی حنین، اس کی روشنی میں جو نفاق کھل کر سامنے آیا تھا اس کو سامنے رکھ لیجئے۔ یہ جنگی یا آج کے دور میں عملی تقاضے دین کے نہیں آئیں تو مومن منافق کا فرق بھی نہیں پتہ چلتا کہ عین وقت پہ کون دھوکہ دے جائے گا اور کون اپنی ذمہ داری کو آسن درجے پہ نبھائے گا۔ فرمایا، اے ایمان والو، اللہ نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو جب کہ تمہارے مقابلے کو فوجوں پر فوجیں آئیں۔ آج بھی آئی ہوئی ہیں فوجیں مسلمانوں کے خلاف، جی نظر نہیں آتی لیکن وہاں بھی آئی تھی، آج بھی آئی ہوئی ہیں۔ اللہ ہمیں آج بھی دیواریں باندھنے والا بنا دے۔ پھر ہم نے ان پر تند و تیز آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے۔ جبکہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے، جبکہ آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یہیں مومن آزمائے گئے اور پوری طرح جھنجھوڑ دیے گئے۔ زلزلو زلزالن شدیدہ۔ اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کا روگ تھا کہنے لگے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکے فریب کا ہی وعدہ کیا۔ نعوذ باللہ، منافق صرف فتوحات کا دوست ہوتا ہے، ذرا سی اسلام پہ مشکل گھڑی آ جائے وہ اسلام چھوڑ کے غیروں کے ساتھ جا کے ملتا ہے لوٹے کی طرح، کہ جو جماعت جیتے اس کے ساتھ چلے جاؤں۔ اللہ ہمیں ایسی دوغلی پالیسی سے بچائے۔ اللہ پہ اور رسول پہ شک کرنا ہے تو بندوں پہ تو کرنے کا واقعی حق ہے۔ انہی کی ایک جماعت نے ہانک لگائی کہ اے مدینہ والو، تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں، چلو لوٹ چلو۔ اور ان کی ایک جماعت یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگی، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ کھلے ہوئے اور غیر محفوظ نہ تھے بلکہ ان کا پختہ ارادہ بھاگ کھڑے ہونے کا تھا، اور اگر مدینہ کے اطراف سے ان پر لشکر داخل کیے جاتے پھر ان سے فتنہ طلب کیا جاتا تو یہ ضرور اسے برپا کر دیتے اور نہ لڑتے مگر تھوڑی مدت۔ اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی باز پرست تو ہوگی، یعنی اگر نام لے کے اللہ کے کمٹمنٹس کی ہیں اور نہیں نبھاؤ گے تو پوچھا جائے گا، اور کون پوچھے گا؟ اللہ پوچھے گا، بندہ تو ہر ایک کو پوچھ بھی نہیں سکتا۔ کہہ دیجئے کہ تم موت سے یا خوف قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہیں کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور اس وقت تم کم ہی فائدہ اٹھاؤ گے۔ پوچھئے اگر اللہ تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکے یا تم سے روک سکے؟ اپنے لیے سوائے اللہ کے کسی کو حمایتی یا مددگار نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے انہیں بخوبی جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں، اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، خریدتے ہیں دوسروں کو۔ یاد رکھیے، پھوٹ ڈلوانا شیطان کا کام ہے، بس دفعہ اپنے مفاد کے لیے دین کے کام کرنے والوں کو ادھر سے ادھر کھینچنا یہ بھی شیطان کی ایک چال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس سے بچا کر رکھے۔ اور کبھی کبھی ہی لڑائی میں آ جاتے، تمہاری مدد میں پورے بخیل ہیں، پھر جب خوف اور دہشت کا موقع آ جائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ آپ کی طرف نظریں جما دیتے ہیں اور ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے اس شخص کی جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ منافقوں کے ایک ایک باڈی ایکشن کو اللہ نے بیان کر دیا۔ پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو تم پر اپنی تیز زبانوں سے بڑی باتیں بناتے ہیں، مال کے بڑے ہی حریص ہیں، ایمان لانے والے ہی نہیں، اللہ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت آسان ہے۔ سمجھتے ہیں کہ اب تک لشکر چلے نہیں گئے، اور اگر فوجیں آ جائیں تو تمنائیں کرتے ہیں کہ کاش وہ صحرا میں بادیا نشینوں کے ساتھ ہوتے، یعنی جنگل میں رہنے والوں کے ساتھ، کہ تمہاری خبریں ہی دریافت کرتے رہتے، اگر وہ تم میں موجود ہوتے تو بھی کیا، نہ لڑتے مگر برائے نام۔ منافق ساتھ چلا جائے پھر بھی کوئی نہیں کام کرے گا، گھر بیٹھے گا تو بھی تبصرے اور فتنے ہی پھیلائے گا، بس اس کا ایک علاج ہے، اگنور اگنور اور اگنور، اوور لک کیجئے۔ کیا سیکھا؟ انشاءاللہ کے ساتھ کہیں گے، تقوی اختیار کرنا ہے، اپنے دل کی بیماریوں کو دور کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پہ اعتماد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی دعائیں مانگنا ہے، بخل سے پرہیز کرنا ہے، اللہ سے نیک اعمال کی قبولیت کی دعا کرتے رہنا ہے. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. چلیے آخری رکوع بارے کا کیا ٹاپک لکھیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، آیت 21 سے 27، 21 سے 27، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے. سچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین رول ماڈل تھے، تو پھر ہم ان سے کتنا ملتے جلتے ہیں، ہماری زندگی، ہمارا رہن سہن، یہ سوچنا ہے. ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اور ایمانداروں نے جب کافروں کے لشکروں کو دیکھا اور بے ساختہ پکار اٹھے کہ انہی کا وعدہ ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، اور اس چیز نے ان کے ایمان میں اور فرما برداری کے طریقے میں اور اضافہ کر دیا. مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تو انہیں سچا کر دکھایا، بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض موقع کے منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور اگر چاہے تو ان منافقوں کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے بھرے ہوئے ہی نا مراد لٹا دیا، کچھ نہیں ملا منافقوں کا، کفار کو کچھ نہیں ملا اس جنگ میں، اور اللہ نے مسلمانوں کا بال کبھی کا نہ کیا. یہ اللہ کے وعدے، انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا. اے اللہ ہمیں بھی کافی ہو جا، ہر پروجیکٹ میں، ہر نیکی کے خیر کے سلسلے میں. اے اللہ ہمیں لوگوں پہ نہ ڈالنا، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ کرنا. اے اللہ دین کی، دنیا کی ہر ضرورت خود پوری کر لے، جانی، مالی، افرادی، سکلز. یا اللہ خود ہی اپنی طرف سے تو ساری مدد بھیج دے، جیسے تو نے احزاب کے موقع پہ بھیجی تھی. اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا اور غالب ہے، اور جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کر لی تھی، انہیں بھی اللہ نے ان کے قلوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا کہ تم ان سے ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے ہو، اور اس نے تمہیں ان کی زمینوں کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مال کا وارث کر دیا، اور اس زمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے روندا بھی نہیں. یہ سب خیبر کی فتوحات کی خوشخبری ہیں. اب سیرت کا تو موقع نہیں ہے، ورنہ آپ اس کو انجوائے کریں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، یعنی دنیا چاہیے تمہیں زیادہ سے زیادہ، اور زینت چاہتی ہو دنیا کی، تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں. اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے، تو یقین مانو تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر رکھ چھوڑے ہیں. اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ کے نزدیک یہ بات بہت آسان ہے. بیٹر ہاف اور بٹر ہاف، نبی کی بیویاں اپنے شوہر کے لیے بیٹر ہاف تھیں. غزوہ خندق کے بعد بہت فتوحات ہوئیں، خیبر کے بعد تو مال عام ہو گیا، سب کے چولہے جل گئے، نہیں جلے بیویوں کے چولہے نہیں جلے. 3-3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، 3 چاند 2 مہینے تک نہ جلتا. حضرت عائشہ نے کہا کہ نبی کے اتنے گھروں میں ایک میں بھی چولہا نہیں جلتا تھا. کہا پھر کھاتے کیا تھے، گزارا کہاں تھا؟ کہا دو کالی چیزوں پہ. وہ کیا؟ پانی اور کھجور. کھجور تو کالی ہوتی ہے، پانی کیوں کالا؟ ریت ملا ہوا پانی ملتا تھا. یہ تھی بیٹر ہاف. اچھی بیوی کی پہچان لکھیے، آپ کے میرے لیے فائدہ مند ہے. شوہر کی تنگی ترشی میں اس کا تماشا نہ بنائے، اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹے، دیتے کچھ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، کنجوس ہیں، بخیل ہیں. ایسی باتیں کرنے والی بیویاں بٹر ہاف بن جاتی ہیں. نبی کی بیویوں سے صبر کرنا سیکھیے، تو آپ کو مجھے بھی اپنے حال پہ رشک آئے گا. جو کچھ ہمیں ہمارے شوہروں نے دیا ہوا ہے، اللہ ہمیں راضی کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنے وعدے کو سچا کیا، اپنے بندے کی مدد کی، اپنے لشکر کی عزت کی، تمام دشمنوں سے آپ ہی نمٹ لیا اور سب کو شکست دے دی، اس کے بعد اور کوئی بھی نہیں۔ اللہ آج بھی تو سارے معاملوں سے خود ہی نمٹ جا، ہمارے ہاتھ پہ نہ ڈال دے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت تھی 4114۔ کیا سیکھا؟ آپ نے انشاءاللہ کہنا ہے دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس لیے آخرت کی تیاری کرنی ہے، دنیا کی زیب و زینت میں مگن نہیں ہو جانا، جنت کی طلب رکھنی ہے، نیکیوں کو پھیلانا ہے، صالح دوستیاں رکھنی ہے، اللہ کے ہاں کوئی چھوٹا بڑا سزا سے نہیں بچ سکتا یہ یقین رکھنا ہے، شوہر کے ساتھ تنگی ترشی میں وقت گزارنا ہے، اس کے ساتھ اپنے معاملے کو اچھے سے اچھا رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو۔ آج گھر جا کر شوہروں کے لیے کچھ کام کرنا ہے اپنے، آج ہوم ورک ہے بڑا سخت۔ آپ میں کتنی سسٹرز میرڈ ہیں، ہینڈ ریز کریں، جو نہیں ہے وہ بھی ہو جائیں گی جب کبھی، اور جن کے دنیا سے چلے گئے وہ ان کے لیے دعا کر دیں۔ آج جا کر اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرنا ہے اور منہ سے کہنا ہے تھینک یو فار میرینگ می، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ سے شادی کی، اور جو جواب ملے گا وہ کل لکھ کے لانا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔